میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من صلی علیہ خمسین صلاة یوما صافحتہ معہ یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، بہت پیاری یہ بشارت ہے، بہت پیاری فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی۔ روزانہ کچھ نہ کچھ تعداد میں درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی ہمیں مدنی انعامات کے اندر درود پاک پڑھنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے، اور الحمدللہ ذوق و شوق کے ساتھ مسلمان درود پاک پڑھا ہی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا سلسلہ ہے مدنی سفر نامہ، اور الحمدللہ ہم آپ کو آپ کے گھر بیٹھے ملک ملک کی سیر بھی کرواتے ہیں، وہاں کا سفر بھی گویا کہ تصور کی دنیا میں آپ کو کرواتے ہیں، اور وہاں پر دعوت اسلامی دنیا بھر کے اندر کس طرح سنتوں کی خدمت بجا لا رہی ہے، کس طرح دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دے رہی ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، نیکی کی دعوت اور برائیوں سے منع کرنے کا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ کس آسان انداز میں بجا لا رہی ہے، اور مزید دعوت اسلامی کے اور ہمارے اہداف کیا ہیں، اس سلسلے کا تھیم گویا کہ یہ ہوا کرتی ہے اور یہ آپ تک پہنچایا بھی جاتا ہے۔ اس سلسلے کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس ملک کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس ملک کے اندر مدنی مراکز کہاں پر ہیں، اس ملک کے اندر جو ہے وہ دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماعات کہاں پر ہو رہے ہیں، اور دعوت اسلامی کے وہاں پر مدارس المدینہ، جامعات المدینہ اور مزید مدنی قافلے وہاں پر کیسے سفر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 12 مدنی کام وہاں پر کیسے ہو رہے ہیں، یہ آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے کے حوالے سے آپ کی فیڈ بیک بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہے، ہم آپ کو بھی اپنے سلسلے کا حصہ ضرور بنایا کرتے ہیں، لہٰذا واٹس ایپ کے ذریعے سے، ایس ایم ایس کے ذریعے سے، کالز کے ذریعے سے آپ اس سلسلے میں ضرور شامل ہوا کریں۔ اور الحمدللہ آج کے سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ آج کے سلسلے میں ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر عطاری مد ذلہ العالی انشاءاللہ ہوں گے، اور مفتی صاحب کا ایک ملک کے اندر سفر ہوا تھا، سنتوں کی خدمت کے لیے مدنی دورہ ہوا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے، سفر کیسا رہا اور مزید اہداف کیا ہیں، یہ سارے مفتی صاحب سے بھی انشاءاللہ لینے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے اندر انشاءاللہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ سلسلے میں شریک بھی ہوں گے، اور مفتی صاحب کا سفر وہاں کیسا رہا، آج ہم جس ملک کی بات کریں گے، مفتی صاحب کا سفر جس ملک میں ہوا، یمن کا ملک تھا، اسی طرح عمان تھا، اور وہاں پر کیسا سفر رہا، وہاں کے مدنی گلدستے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی یادگاریں آپ کو دکھانی ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یادگاریں، وہ مزارات، وہ مقدس مقامات شاید آپ نے پہلے نہ دیکھے ہوں، ہو سکتا ہے سنے ہو، یا ہمارے ناظرین میں سے چند ایک نے دیکھے ہوں، مگر آج اگر ہم ہمارے سلسلے میں آخر تک شامل رہیں گے، آج اگر مدنی چینل کی گاڑی میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ آپ سفر کریں گے، تو انشاءاللہ وہ زیارتیں آپ کو کروائیں گے، وہ مقدس مقامات آپ کو دکھائیں گے، آپ کا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ رکن شورا علی بھائی بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ حضور آپ کو بھی سلسلے کے اندر مرحبا کہتے ہیں، خوشی ہوئی آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ علی بھائی، ہم جب یہ آپ کے بنگلہ دیش کا 3 دن کا سنت و برا اجتماع دیکھتے ہیں، تو یقین جانیے کہ یہ اجتماع دیکھ کر ہمیں جو ہے وہ اپنا ملتان شریف کا اجتماع اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو باب المدینہ میں جو صحراء مدینہ کے اندر اجتماع ہوتا تھا وہ یاد آ جاتا ہے. اللہ کرے کہ وہ بہاریں دوبارہ ہمیں بھی نصیب ہوں.
جب سے یہ شروع ہوا ہے نا یہ بنگلہ دیش کا اجتماع, چوتھا اجتماع ہے
الحمدللہ.
دو اجتماع چٹاگانگ میں ہوئے اور پھر ڈھاکہ میں سلسلہ شروع ہوا, تو یہ ڈھاکہ میں دوسرا ہے, ویسے ٹوٹلی چوتھا ہے. تو جب سے یہ شروع ہوا جیسے آپ فرما رہے ہیں نا, تو کئی اسلامی بھائیوں نے اس طرح کے پیغامات دیے کہ بنگلہ دیش کا تین دن کا اجتماع دیکھ کر ہمیں وہ مدینہ سے لولیا ملتان شریف کا بین الاقوامی اجتماع, صحراء مدینہ باب المدینہ کا اجتماع یاد آ جاتا ہے, اس کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں.
کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کی حفاظت بھی فرمائے, اس کو کامیاب بھی فرمائے. علی بھائی کیا فرمائیں گے؟
الحمدللہ اس اجتماع کی تیاری بنگلہ دیش کے کونے کونے میں الحمدللہ ہو رہی ہے. اچھا ابھی سے سلسلہ شروع ہو گیا, ابھی کنٹینیو چلتا رہے گا, کیونکہ میں بھی وہاں دو سال شروع میں اجتماع میں شریک رہا, تو ہمیں بھی اتنا توقع نہیں تھی, یعنی اس سے ایک دن پہلے ہی ہمارا اجتماع گاہ میں آمد شروع ہو جائے گی, اور وہ الحمدللہ ایک منظر تھا. اور پھر وہ تہجد کی نماز بھی ہم نے, تو تہجد کی نماز, پھر فجر کی نماز, اور یوں الحمدللہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا.
سبحان اللہ. اچھا علی بھائی یہ ارشاد فرمائے گا کہ اس کا ایڈریس کیا ہے جہاں پر یہ تین دن کا اجتماع فرما رہے ہیں؟
یہ ڈھاکہ کا علاقہ ہے, ہمارا ایئرپورٹ ڈھاکہ کا مشہور ایئرپورٹ ہے, اور ایئرپورٹ کا نام بھی الحمدللہ ولی اللہ کے نام پر ہے, حضرت شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ.
سبحان اللہ.
تو ڈھاکہ ایئرپورٹ کے ساتھ ہی سول ایویشن گراؤنڈ ہے.
جی,
تو سول ایویشن گراؤنڈ میں یہ اجتماع ہے. تو بنگلہ دیش والوں کے لیے ہی خاص ہم یہ اجتماع کرتے ہیں.
ٹھیک ہے,
کیونکہ ہمیں گورنمنٹ آف بنگلہ دیش کی طرف سے یہ تھا کہ ہم اس میں اوورسیز سے یعنی بنگلہ دیش سے باہر سے اجتماع کے نام پر شرکت نہیں کر سکتے.
اچھا,
تو یوں پھر ہم ظاہر بات ہے کہ دعوت اسلامی جو بھی اس ملک کے قوانین,
مطلب یہ ہے کہ پھر بنگلہ دیش کے باہر سے مدنی قافلے بھی وہاں نہیں جاتے ہوں گے
اجتماع کے نام پر. نہیں ویسے اگر
نہیں نہیں مطلب اجتماع میں شرکت کے لیے, ویسے تو الحمدللہ پورے دنیا میں مدنی قافلے سفر کرتے ہیں, لیکن اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے یہ صرف بنگلہ دیش سے ہی بھر جاتا ہے.
الحمدللہ اس کے انتظامات, اس کا جدول,
حیرت انگیز ہے میرے لیے یہ بات. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. جی,
یعنی اس کے انتظامات دیکھ لیجئے کہ اس کے انتظامات جب ہم پہلا اجتماع کر رہے تھے, اللہ ہمارے نگران شورا کو سلامت رکھے, کہ نگران شورا سے میں نے مشورہ کیا کہ کیا کریں, تو فرمایا کہ جو مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں جو ہے وہ اجتماع کے جو انتظامات کرنے والی مجلس تھی, اس مجلس سے پھر ہم نے نیٹ کے ذریعے وہاں کی مجلس کا مدنی مشورہ کروایا, انہوں نے پھر ویڈیو کے ذریعے ان کو سمجھایا, تربیت کی, اور یوں انتظامات کا سمجھایا. الحمدللہ پہلے اجتماع کے بعد پھر دوسرا, پھر تیسرا, چوتھا اجتماع, یہ تقریباً سمجھ لیں 100% بنگلہ دیش والے ہی کرتے ہیں. اس کی تیاریاں, اس کے انتظامات, اس کے تقریباً اخراجات, اس کے شرکا, پھر ایک تاثر ہوتا ہے کہ اتنا بڑا اجتماع ہے. میں بھی جب وہاں موجود تھا تو مجھ سے بھی اس طرح کے سوالات ہوئے کہ وہ امیر اللہ سنت تو تشریف لائیں گے نا, آپ کے پیر صاحب تو آئیں گے, اتنا بڑا اجتماع ہے. تو میں نے کہا نہیں. بولا ان کے شہزادے جانشین, میں نے کہا نہیں. نگران شورا, میں نے کہا نہیں. پھر اور رکن شورا, کہا نہیں. تو بولا اتنا بڑا اجتماع جو ہے وہ کس کے نام پر کر رہے ہیں, لوگ کیسے جمع ہوں گے؟
اس کے حوالے سے ایک مدنی گلدستہ بھی مدنی چلن کے ناظرین ہم نے تیار کیا ہے, آپ کے لیے تیار کیا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں, آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھنے میں شریک ہو جائیں اور دیکھیے کہ بنگلہ مدنی اجتماع کیسا ہے. تین دن کا جو ہمارا اجتماع ہے اس کے حوالے سے جو ہم نے مدنی گلدستہ تیار کیا ہے, آئیے وہ تشریح مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تین دن اجتماع پاک ہو بیٹھا کرتے, تین دن اجتماع.
بزرگوں کا قول ہے کہ جہاں نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے.
اللہ
ইসলামীর তিন দিনের সুন্নত ভরা ইজতেমা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন. আলহামদুলিল্লাহ সেখানে রসুলগণ কাজ করছে প্যান্ডেলের, আলহামদুলিল্লাহ উপরে উঠে.
আমেরিকা সে শিরকত কে লিয়ে রওনা হো রাহা হু ইনশাআল্লাহ 3-4-5 জানুয়ারি 2018 কো দাওয়াত ইসলামী কে ইজতেমা মে শিরকত کرنے کی نیت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
تین دن اجتماع پاک ہو بیٹھا کرتے, تین دن اجتماع پاک ہو بیٹھا کرتے.
دعوت اسلامی بنگلہ دیش تین دن بیپی
সুন্নত ভরা ইজতেমা। আমি সবাইকে আহ্বান জানাবো ইজতেমায় অংশগ্রহণ করার জন্য।
দাওয়াত ইসলামের সুন্নতে ভরা তিন দিনের ইজতেমায় আমরা হাজির হব। এই দাওয়াত আমি দিচ্ছি, আমিও আপনাদের সাথে এখানে হাজির থাকার জন্য চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।
ওযুখানার কাজ আলহামদুলিল্লাহ শুরু করে দেওয়া হয়েছে আলোকিত রাখার জন্য। হেভি ওয়েটের বোল্ডেজের বিদ্যুৎ লাইন নেওয়া হয়েছে। শত শত টয়লেট গোসলখানা নির্মাণ করা হবে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। সেখান থেকে শুরু হয়ে সুবিশাল বিস্তীর্ণ এই ময়দানের কাজ চলমান রয়েছে, নির্মাণ হচ্ছে।
ঢাকা বেবি ওলিয়া কারামকে মজার আতে বলকে বাংলাদেশ তো ये ओलिया करम से मोहब्बत करने वालों का मुल्क
जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने तशरी मदनी गुलदस्ता भी देखा और निगरानी शुरा ने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया कि बांग्लादेश तो आशिकाने रसूल का मुल्क है और वाकई आशिकाने रसूल का मुल्क है और इसकी एक कसीर तादाद हमें तीन दिन के इस सुन्नत भरे इज्तिमा के अंदर नजर आती है। अली भाई ये इरशाद फरमाइएगा कि किसी भी मुल्क के अंदर कोई काम करना ये और बड़े पैमाने पे करना ये एक बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल हुआ करता है। तो अव्वलन तो ये तीन दिन के इज्तिमा का सोचना और अल्लाह तआला ने कामयाबी भी अता फरमाई, लेकिन ये हौसला ये कैसे आपको मिला कि वहां पर हम शुरू कर दें और क्या इसके हवाले से अगर कुछ पस मंजर इसका बयान करें।
वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में मदनी कामों की धूम है। बांग्लादेश में भी जो है वो अराकीन शूरा और निगरान शूरा का सफर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2003 या से पहले से भी मुबल्लिगीन और मदनी काफिले तो पहुंचते ही रहे
जी।
और निगरान पाकिस्तान इंतजामी काबीना हाजी शाहिद भाई भी कई मरतबा वहां गए। तो निगरान पाकिस्तान काबीना और रुकन शूरा हाजी शाहिद भाई ने भी शुरू में फरमाया कि माशाल्लाह उस कौम में दीन की तड़प प्यास बहुत है और वहां ये इज्तिमा होना चाहिए। तो हाजी शाहिद भाई के भी बड़े बड़े इज्तिमात हुए। फिर निगरान शूरा का भी सफर हुआ तो निगरान शूरा के भी जो है वो ढाका में सैयदपुर में किसी तरीके से जो है वो चिटागोंग में बड़े बड़े इज्तिमात हुए। लेकिन उस वक्त मैं वहां मौजूद था तो वो ग्राउंड में आकर करने की इतनी हिम्मत नहीं बन पाई कि चलो मस्जिद में करते हैं। अच्छा फिर ये हुआ कि हम बड़ा तीन रोजा इज्तिमा करें तीन दिन का। तो फिर निगरान शूरा ने ये मशवरा दिया कि पहले आप जो है वो एक एक दिन के इज्तिमात करें। तो रुकने शूरा हाजी अब्दुल हबीब भाई का जदवल बना
जी।
और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ग्राउंड के अंदर जो है वो सैयदपुर में एक इज्तिमा हुआ, अजीमुशान इज्तिमा हुआ, बहुत बड़ा इज्तिमा था। एक इज्तिमा हमारा हुआ सिलहट के करीब एक इलाका है शाइस्तागंज हबीबगंज के करीब, वहाँ इज्तिमा हुआ, बहुत बड़ा इज्तिमा था। फिर चिटागोंग में एक इज्तिमा हुआ, वो भी बड़ा आलिशान इज्तिमा था। फिर एक इज्तिमा ढाका में किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हौसला मिला, बहुत हौसला मिला कि यहाँ इज्तिमा हो सकते हैं। तो उन इज्तिमा से अल्हम्दुलिल्लाह एक टेम्पो बना, फिर चले, फिर मरकजी मजलिस शूरा से इजाजत मिली और अमीर अल सुन्नत ने दुआएं दी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये देख ही रहेंगे तीन दिन के इज्तिमा की बाहर
है। अल्लाह ताला मजीद मजीद बरकतें अता फरमाए और दावत इस्लामी के इज्तिमात दुनिया भर में आम हो जाए और मुल्क मुल्क अल्लाह ताला हमें ये करने की तौफीक अता फरमाए। आप भी अपने इसमें जरूर हिस्सा मिलाएं। और ये मैसेज के जरिए से सवाल किया जा रहा है कि रुकने शुरा अब्दुल हबीब भाई कब तशरीफ लाएंगे। तो मैंने शुरू में ही अर्ज किया था कि आज हमारा खसूसी सिलसिला कुछ इस माना में है कि आज हमारे साथ मुफ्ती अली असगर साहब दामत बरकातुहुल आलिया करम फरमाएंगे। रुकने शुरा अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी हमारे सिलसिले में इंशाल्लाह शामिल रहेंगे। अब्दुल हबीब भाई आज हमारे सिलसिले में नहीं है, लेकिन बिलखसूस मुफ्ती अली असगर अत्तारी मद्दज़िलहुल आली और रुकन शुरा अली भाई इंशाल्लाह हमारे साथ सिलसिले में होंगे और आखिर तक इंशाल्लाह हम आपको यहाँ से सफर हमने शुरू कर दिया है। आप अगर घर में मौजूद हैं तो हमारे साथ मौजूद रहें और सिलसिला देखते रहें। हमने सफर शुरू कर दिया है, स्टॉप आते रहेंगे, हम आपको स्टॉप के अंदर जो है वो कुछ यूं सैर भी करवाते रहेंगे, कुछ दिखाते भी रहेंगे। और इंशाल्लाह हमने आपको जो है वो यमन तक लेकर जाना है, अमान तक भी लेकर जाना है। बांग्लादेश की तो सैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जारी ही है। आइए कुछ मजीद मदनी गुलदस्ते हैं और वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे और वहां पर इज्तिमागाह के अंदर लाइव जो तैयारियां हो रही हैं वहां से भी कुछ मनाजिर आपको दिखाने हैं। अली भाई कुछ मजीद मदनी फूल बांग्लादेश के हवाले से।
बांग्लादेश में अल्हम्दुलिल्लाह जामियतुल मदीना का आगाज हुआ था
الحمدللہ
اور پہلا درجہ وہاں شروع ہوا ایک جامعۃ المدینہ اچھا وہاں پھر ان کو اردو پڑھانا کرنا یہ سب ہوا ایک دو سال تو اس میں لگے تو یوں تھا کہ یہاں جامعۃ المدینہ کی بہاریں ہوں علماء پروڈکشن ہو اللہ کی رحمت سے بڑھتے 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 چھ جامعۃ المدینہ ہو گئے
سبحان اللہ
اور آج اللہ کی رحمت ہے یہ الحمدللہ کہ بنگلہ دیش جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام دورہ حدیث شریف میں پہنچ گئے الحمدللہ
کیا بات
اور سمجھ لیجئے کہ یہ چار پانچ مہینے کا سفر ہے باقی ان کا ان کی پھر دورہ حدیث شریف مکمل ہو جائے گا تو ہمیں بنگلہ دیش کے لیے الحمدللہ سمجھ لیجئے کہ یہ آمدنی شروع ہو جائے گی
کیا بات ہے مدنی چلن کے ناظرین آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی کو دعوت اسلامی نے علماء عالم بنا دیا مدنی بنا دیا ایک شخص کو علم دین دے دینا اور اس کو جو ہے اپنا علم دین دے دینا یہ کتنی بڑی سعادت ہے تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں ہماری خوش بختیوں کی سعادت کی الحمدللہ مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے سلسلے میں تشریف لا چکے ہیں استاد صاحب کو سلسلے میں مرحبا بھی کہتے ہیں اور استاد صاحب ہمارا گفتگو ہماری چل رہی تھی بنگلہ دیش کے اجتماع کے حوالے سے کچھ اس کے حوالے سے آپ کے مدنی پھول
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوت اسلامی کا جو ایک مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اسی کے تعلق سے دعوت اسلامی کا جو مدنی کام ہے دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہے ان میں سے ایک ملک بنگلہ دیش بھی ہے جہاں لاکھوں لاکھ بلکہ کروڑا کروڑ عاشقان رسول مقیم ہیں تو یقینی طور پر عشاقان مصطفیٰ جہاں بھی ہوں گے دعوت اسلامی کی پذیرائی ضرور ہوگی تو ہمارے ذمہ داران نے وہاں پر بہت محنت سے کام کیا اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر الحمدللہ سالانہ اجتماع شروع ہوا ہے
الحمدللہ
اور مزید یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہر سال بڑھتا ہے وسیع ہوتا ہے مزید تو اس کے حوالے علی بھائی جانتے ہیں
جی
یہ لمحہ لمحہ اور پل پل جو ہے اس کی خبریں رکھتے ہیں
مفتی صاحب سے میں ایک عرض کروں گا یہ مجھے ایک میسج آیا واٹس ایپ پر کہ چٹاگانگ سے دو غیر مسلم اور ملاقات ہوئی ہوگی کسی اسلامی بھائی سے تو الحمدللہ وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے
ماشاءاللہ
ان کا تھا کہ ان کے گھر کے بقایا افراد کے پاس بھی جا رہے ہیں وہ بھی ان کو کوشش کریں گے کہ مسلمان ہو جائیں اچھا دو سال پہلے کی بات ہے کہ یہ اجتماع کا کہیں بینر لگا ہوا تھا اس کو دیکھا کسی نے پوچھا کیا ہے کسی اسلامی بھائی نے سمجھایا تو اس وقت بھی یہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک غیر مسلم مسلمان ہو گئے تھے یہ تو یہ کیا
مسلم کی جو تشہیر ہوتی ہے نا
جی
تو اس میں ایک تو اسلامی بھائیوں کا جذبہ ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھاک جذبہ ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اس جو جاتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں پھر فضا بھی ایک ہوتی ہے اولیاء اللہ کا یہی مطلب کہ معمول رہا ہے کہ پہلے وہ ماحول چینج کرواتے ہیں یعنی جو بھی اولیاء اللہ کے قرب میں رہتے ہیں وہ سب سے پہلا جو چیز جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں ایک روحانی فضا ہوتی ہے
سبحان اللہ
تو لاکھوں لاکھ بندے یہاں جمع ہو کر اللہ کا ذکر کریں اذکار کریں دعا کریں استغفار کریں وہاں ایک الگ اس کی بات ہوتی ہے
ماشاءاللہ
لیکن جو اسلامی بھائیوں کا جذبہ ہوتا ہے وہ بے مثال ہوتا ہے میرے درس نظام میں کی طرف آنے کا جو محرک ہے نا
جی
وہ اجتماع ہے
ماشاءاللہ
یعنی میں 92 میں ماحول میں آیا اس کے بعد سے کنٹینیو سالانہ اجتماع میں شرکت رہی امیر اللہ سنت بھی ایک آدھ مرتبہ قریبی شہروں میں آئے تو جب بھی دوسروں کو ترغیب دلاتے تھے ہم لوگ تو وہ فیضان سنت کا باب ہوتا تھا علم کے فضائل علم علماء کے فضائل تو وہ ہم اس سے واقعات پڑھ کے یا روایات احادیث پڑھ کے بتایا کرتے تھے کہ علم دین حاصل کرنے کا دیکھیں کتنی بڑی برکت ہے علم دین حاصل کرنے کتنے فضائل ہیں تو وہیں سے جو ہے نا جستجو پیدا ہوئی کہ میں بھی علم دین حاصل کروں
کیا بات ہے تو مدنی چلن کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ اجتماع کی برکت مفتی صاحب نے بیان فرمائی تو آپ بھی اجتماع سے مربوط رہیں اور سنت بر اجتماع جو دعوت اسلامی کے ہفتہ واری ہوتے ہیں سالانہ ہوتے ہیں یا دیگر آپ کو اجتماعات کا پتہ چلتا ہے تو اس میں ضرور شرکت کیا کریں نہ خود بلکہ دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر شرکت فرمایا کریں انشاءاللہ علم دین کا خزانہ بھی حاصل ہوگا اور انشاءاللہ ڈیر آڈیر ثواب بھی حاصل ہوگا استاد صاحب یمن کی گفتگو ہم آپ کے سفر نامے کی شروع کرنے سے قبل میں یہ چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت پیاری حدیث مبارک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا ارشاد فرمائی، اللہم بارک لنا فی یمنینا، اے اللہ ہمارے یمن میں ہمیں برکتیں عطا فرما. تو ماشاءاللہ یمن کا آپ کا سفر رہا، تو ایسی کیا برکتیں ہیں جو آپ نے وہاں ملاحظہ فرمائی ہوں، اور اگر ہمیں بھی وہ شیئر فرمائیں اس کے حوالے سے کچھ بات کریں، کیا برکتیں آپ نے دیکھی؟
الحمدللہ رب العالمین، یمن کے لیے بھی دعا فرمائی آپ علیہ السلام نے، شام کے لیے بھی دعا فرمائی.
جی،
اب علماء نے اس کی بہت ساری توجیہات بیان کی ہے نا. ایک توجہ تو یہ بیان کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قریبی ممالک کو محروم نہیں کیا، یعنی مکہ مکرمہ سے متصل ہے یمن.
جی،
زیادہ قریب جو سب سے قریبی ملک ہے وہ یمن ہے.
اچھا،
اور مدینہ منورہ سے جو قریبی ملک پڑتا ہے وہ شام ہے.
اچھا،
اہل شام جو ہے وہ اسی راستے سے مدینہ منورہ کے قریب سے ہو کر مکہ مکرمہ آتے ہیں. لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا فرمائی ہے اس کے ثمرات ہم کئی صورتوں میں دیکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ملک شام ہو یا یمن ہو، یہاں دنیا کی کون سی چیز ہے جو نہیں ہوتی، یعنی اناج کے تعلق سے، پھلوں کے تعلق سے، غذاؤں کے تعلق سے. بالخصوص جو شمالی یمن ہے سبزی اور فروٹ سے بھرا ہوا ہے.
ماشاءاللہ،
ملک شام کا بھی یہی حال ہے. یعنی ملک شام میں غذاؤں کی کوئی جو ہے وہ قلت نہیں ہے، سرسبز ملک ہے اور تنوع ہے ملک شام کے اندر. یعنی کہیں ٹھنڈے علاقے ہیں برف والے، تو کہیں گرم علاقے ہیں.
جی،
یمن کے اندر جو ہے وہ 3 سے 4 تو پورٹ ہیں، سی پورٹ.
ماشاءاللہ.
دوسرا یہ ہے کہ یمن اور جو شام کے جو عوام ہیں، اشرافیہ تو ہر ملک میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، جو عوام ہیں وہ بہت شریف النفس ہیں.
ماشاءاللہ،
بہت شریف النفس ہیں. یعنی عرب ملکوں کے اندر ان کے شریف ہونے کا ایک خاص جو نا وہ شہرت ہے. پھر جو علم اور علماء کے تعلق سے اگر دیکھا جائے،
جی،
تو جتنی علم کی پروڈکشن اور علماء کی پروڈکشن،
جی،
یمن اور شام میں ہوئی ہے، کہا جا سکتا ہے کہ حجاز مقدس میں نہ ہوئی ہو.
اللہ،
یعنی پچھلی جو صدیوں کے اندر ہے، وہاں سے علماء آئے اٹھے، حجاز مقدس بھی آئے، علم حاصل کیا، لیکن جو پیداوار اور پروڈکشن ہوئی ہے ان ممالک سے وہ بہت شاندار ہوئی ہے، بہت شاندار ہوئی ہے. اور یہ دونوں جو ملک ہیں ہمیشہ اسے یعنی علم دین کے لیے علماء کا مرجع رہے ہیں.
ماشاءاللہ،
کتابیں ہوں، علماء ہوں، تحقیقات ہوں، یہ سب معاملات رہے ہیں. تو یقینی طور پر یہ برکتوں کی ہی نشانیاں ہیں.
جی استاد صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنا یمن جو ہے وہ دور رسالت کے اندر تجارت کا بڑا اہم مرکز ہوا کرتا تھا، تو کیا اس حدیث مبارک سے وہ تجارت میں برکت بھی مراد ہو سکتی؟
تمام طرح کے برکات مراد ہیں.
جی،
اور کوئی تخصیص علماء نے یہی لکھا ہے، تخصیص نہیں ہے.
جی،
فلاں نوع کی برکت ہے، ہر طرح کی برکت ہے یہاں پر.
بلکہ
شام بھی تجارت کا مرکز تھا اور یمن بھی تجارت کا مرکز تھا. اور یمن کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ جو اصل عرب تھے،
جی،
ان کا تعلق یمن سے تھا.
ماشاءاللہ،
یعنی ایک وقت تھا کہ حجاز مقدس جو ہے وہ آباد نہیں تھا، مکہ مکرمہ آباد نہیں تھا، اور پھر آباد ہونا شروع ہوا، تو جو اس کے اصل قبائل تھے ان کا تعلق یمن ہی سے تھا.
جی،
اور یمن جو ہے وہ یعنی بہت تاریخی پس منظر رکھتا ہے، یعنی قبل مسیح سے تاریخی پس منظر رکھتا ہے.
اچھا،
ہم نے تریم شہر کے اندر ایک جگہ ہمیں دکھائی گئی.
تریم
یمن کا ایک شہر ہے جہاں ہم گئے تھے. ایک جگہ دکھائی گئی کہ یہاں یہ جو قلعہ ہے، یہ قلعہ جو ہے وہ عہد رسالت سے پہلے کا ہے.
اللہ،
طبع عمیری جو بادشاہ تھا،
جی جی،
جس نے مکتوب چھوڑا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو اس کا تعلق بھی یمن سے ہی تھا.
اچھا،
پورا ایک تسلسل ہے. میں نے پڑھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیکی کی دعوت کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے یمن کی طرف روانہ کیا. 6 ماہ آپ وہاں پر مقیم رہے، کوئی بھی شخص اسلام نہیں لایا.
اچھا،
کچھ ساتھی بھی آپ کے ساتھ تھے، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا اور کہا کہ ان کے ساتھیوں میں سے جو رکنا چاہے وہ بے شک رکے، لیکن خالد بن ولید کو بھیج دو. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت پیش کی تو پھر لوگ مسلمان ہوئے. دو طریقے رہے ہیں اسلام کی تبلیغ کے تعلق سے، یعنی جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا
جی
تو بعض علاقوں کے لوگ خود ہی متوجہ ہو گئے، جیسا کہ مدینہ منورہ سے لوگ آتے تھے اور بیعت کر کے چلے جاتے تھے، اسی طریقے سے اور کئی ممالک سے ایسا ہوا. میں عمان حاضر ہوا تو وہاں پر مسقط شہر کیپٹل ہے
جی،
تو مسقط شہر سے کوئی 80-90 کلومیٹر دور ایک قصبہ ہے شمائل،
شمائل
شمائل نام ہے
ٹھیک ہے
سین شاید، تو اس قصبے کے اندر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے.
سبحان اللہ.
ان کا نام حضرت مازن بن غدوبہ رضی اللہ
مازن بن
غدوبہ
غدوبہ
دوت سے
دوت سے.
تو ان کا واقعہ جو ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے خصائص کبریٰ میں نقل کیا ہے
جی،
اور امام بیہقی نے بھی لکھا ہے کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بت ان سے بولنا شروع ہو جاتا تھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو، فضول کام کر رہے ہو.
اچھا.
مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا ہے، وہاں جاؤ. تین دفعہ یہ واقعہ ہوا، یہ حیران. پھر مکہ مکرمہ سے جو ہے وہ اپنا ایک قافلہ آیا، اس سے انہوں نے صورتحال پوچھی، پھر یہ گئے وہاں پر جا کر اسلام قبول کیا اور تین دعائیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، ایک زنا سے دور رہنے کی، دوسرا اولاد کی، اور تیسرا یہ کہ ان کے علاقے میں قحط سالی تھی. تینوں دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور آج ان کی قبر انور جہاں پر ہے بالکل اس کے 2 فٹ کے فاصلے پر چشمہ بہتا ہے.
سبحان اللہ.
سر سبز علاقہ ہے وہ. جب میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تو باقاعدہ بوندا ماندی ہو رہی تھی اس وقت.
سبحان اللہ.
ان کا مزار پر انوار بنا ہوا، وہاں پر باقاعدہ قبر ہے، چادر چڑھی ہوئی ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ مختلف علاقوں کے لوگ، قبائل کے لوگ خود آ جایا کرتے تھے
جی،
اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ وہ خود بھیجے جاتے تھے.
ٹھیک ہے.
اور صحابہ اکرام گھروں سے نکل کر اور دیگر علاقوں میں، دیگر شہروں میں، دیگر ممالک میں جا کر اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے.
ٹھیک ہے.
تو یہ تھوڑا سا یمن کا پس منظر بھی ہے.
جی مدنی چینل کے ناظرین، یمن کا پس منظر بھی آپ نے سنا ہے. مزید یمن کے بارے میں بہت ساری دلچسپ گفتگو بھی ہم نے کرنی ہے، بہت پیارے مدنی گلدستے بھی آپ کو دکھانے ہیں، اور بہت سارے مقدس مقامات بھی ہیں، تاریخی مقامات ہیں، وہ بھی آپ کو دکھانے ہیں. آئیے ایک بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
مجھ کو ملی ہے عزت ستار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت ستار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت ستار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت ستار کی بدولت. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء.
آمین آمین. بہت پیاری دعا بھی تھی اس شعر کے اندر. استاد صاحب یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ جو یمن کے اندر آپ کا سفر رہا تو کون سے مدنی کام کے لیے آپ نے یہ مدنی دورہ فرمایا تھا اور مقاصد کیا تھے؟
دعوت اسلامی کا ایک شعبہ پاکستان میں بھی کام کرتا ہے، دنیا کے اور حصوں میں بھی کام کرتا ہے. اس شعبے کا نام ہے رابطہ بالعلماء والمشائخ.
ماشاءاللہ.
دعوت اسلامی کا ایک پورا شعبہ ہے، پوری اس کی مجالس ہوتی ہیں، علماء اکرام سے رابطے رکھنا اور ان سے تعلق رکھنا. تو اس سفر کے جو بنیادی مقاصد میں جو نمایاں تھا وہ تو یہی تھا کہ علماء اکرام سے رابطہ اور اتصال رہے، دوسرا وہاں جو جن کے پاس ہم گئے تھے، جو ہمارے میزبان تھے، دنیا اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں
جی،
شیخ حبیب عمر، ان کے بیٹے کی شادی تھی، تو اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں مدعو کیا تھا. علماء کانفرنس بھی تھی اس موقع پر, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ سمجھے کہ پورا ہفتہ جو ہے اس انداز پہ وہاں ڈیزائن کیا گیا تھا کہ آپ کو سونے کے لیے بڑی مشکل سے وقت ملے.
اللہ,
تو پر مختلف پروگرام تھے, مختلف محافل میں شرکت تھی, مختلف معاملات علمی معاملات رہے سارے.
اشان.
ایک باہم تبادلہ خیال اور باہم ایک دوسرے کو سمجھنے کا سلسلہ رہا. یمن جو ہے وہ تو ہم چلے گئے, لیکن یمن جانے کے بعد آج یہ سلسلہ کیوں کر رہے ہیں؟
جی بالکل,
اس کا بھی ایک مقصد ہے. کیا خیال ہے علی بھائی؟ اس کا بھی ایک مقصد ہے. تو اس یعنی اس کی نیتیں کیا نیتیں میرے پیش نظر نہیں.
جی بالکل,
ہم اہل سنت جو ہیں دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں
ماشاءاللہ,
اور ایسا نہیں کہ کھڑے ہو کے ساتھ السلام یا محفل مولوی شریف یہ صرف جو ہیں وہ پاکستان میں ہی ہوتی ہیں, بریلی شریف میں ہی ہوتی ہیں, بلکہ عرب و عجم میں تمام جگہوں پر ہوتی ہیں.
مرحبا.
دوسری بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی جو پذیرائی ہے, دعوت اسلامی اس کے تعلق سے جو محبت ہے وہ الحمدللہ ہر جگہ موجود ہے. اگر دعوت اسلامی کی محبت نہ ہوتی تو ہمیں دعوت نامہ کیوں آتا؟ مطلب دعوت نامہ مجھے تھوڑی آیا تھا, دعوت نامہ تو تنظیم کو آیا تھا, تحریک کو آیا تھا. تو یہ تحریک کی پذیرائی ہے, اور امیر اہل سنت کے تعلق سے جو محبت میں نے وہاں لوگوں میں دیکھی, یعنی جس نے وہاں نام سنا ہوا تھا امیر اہل سنت کا, وہ ملاقات کے بعد پہلا جملہ یاد کرتا تھا کہ امیر اہل سنت کیسے ہیں, شیخ الیاس قادری صاحب جو ہیں وہ کیسے ہیں, ان کی طبیعت کیسی ہے.
سبحان اللہ.
دو چار مشائخ تو وہ ملے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے حج پہ ملاقات کی تھی.
کیا بات ہے.
ایک اور عالم اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں, ان کا ایک نام ہے دنیا کے اندر, شیخ حبیب جعفری.
جی.
وہ بھی وہاں تشریف لائے ہوئے تھے. تو ہم پہلی دفعہ جب ان سے ملے تو ہم ان سے ملاقات کر رہے ہیں اور ان کے برابر میں مفتی تریم بیٹھے ہوئے تھے.
جی.
وہ ملاقات بھی کر رہے ہیں, مفتی تریم صاحب کو بتا بھی رہے ہیں کہ یہ شیخ مولانا الیاس قادری صاحب کے مریدین ہیں.
سبحان اللہ.
تو مجھے جب بیان کے لیے بلایا گیا تو مجھے اس بات پر زیادہ خوشی ہوئی کہ اعلان کیا گیا کہ شیخ الیاس اتار قادری صاحب کی جماعت سے فلاں صاحب آتے ہیں.
ماشاءاللہ.
یعنی امیر علیہ سنت ہماری پہچان ہے, اور امیر علیہ سنت جو پہچان ہماری ہے صرف یعنی پاک کو ہند کے لوگ ہی نہیں بلکہ عرب کے ٹھیک ٹھاک لوگ جانتے ہیں.
کیا بات ہے.
اور جہاں قدم رکھیں آپ الحمدللہ دعوت اسلامی کی پذیرائی ہے.
الحمدللہ.
ہمارے قافلے میں شاہاب بھائی تھے, فرقان بھائی تھے, ہمارے راشد بھائی جو روح روا تھے اس قافلے کے.
ماشاءاللہ.
اتفاق ہے کہ ان میں سے آج کوئی بھی باب المدینہ موجود نہیں ہے, اور دو دن پہلے تینوں ہی موجود تھے. تو ہماری نیت تھی کہ بس ہم نے اچانک ڈیزائن کیا, اس کے بعد آگے اسپیس بھی نہیں تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ایک شاہاب بھائی گئے پچھلے دنوں کردستان, وہ پہلے فرد تھے جو دعوت اسلامی کی طرف سے اس ملک میں جا کے اترے, اور وہاں ایک جو ان کی پذیرائی ہوئی ہے وہاں پر, جو ماشاء اللہ علماء اکرام کے ساتھ ایک روابط قائم ہوئے, اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کو جاننے والے وہاں موجود تھے, جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھی تھی وہ موجود تھے, اور تقریباً 18 کے قریب علماء اکرام جو ہیں وہ ابھی جو نشست ہو رہی تھی اس میں آنا چاہتے تھے, کچھ ویزا پرابلم ہوئی تو وہ نہیں آ سکے. تو یوں جو دعوت اسلامی کا پیغام الحمدللہ وہ دنیا میں جہاں نہیں بھی پھیلا, یعنی باقاعدہ کوئی مدنی کام نہیں بھی ہے, لیکن دعوت اسلامی کا تعارف, امیر اہل سنت کا تعارف, امام اہل سنت کا تعارف بہرحال موجود ہے
الحمدللہ.
میں بیان کر کے فارغ ہوا تو وہاں اس جامعہ کے ایک استاد تھے جنہیں وہاں محقق کہا جاتا ہے, ماشاء اللہ نوجوان ہے لیکن واقعات محقق ہے, تاریخ اور جغرافیہ کے استاد ہیں. انہوں نے اپنی کتابیں بھی پیش کی, تو انہوں نے مجھے آگے کہا کہ یعنی میرا بیان کا موضوع تھا کہ آپس کے تعلقات اور اس طرح کی ملاقاتوں کے فوائد.
اچھا.
یہ میرا ایک کلمات تشکر ادا کیا تھا میں نے. تو انہوں نے جب میں فارغ ہو کر آیا تو انہوں نے کہا کہ جو اعلیٰ حضرت ہیں نا وہ بھی ملک یمن سے تعلق رکھنے والے ایک بہت بڑے عالم سے مل چکے ہیں. کون سے؟ کہا شیخ جمل اللیل سے. شیخ جمل اللیل کا واقعہ مشہور ہے. تو میں نے کہا ان کا واقعہ تو واقعہ پڑھا. یعنی انہوں نے
مشہور استاد صاحب واقعہ بھی کچھ بتا دیں.
اعلیٰ حضرت نے انہوں نے اعلیٰ کو پڑھا ہوا تھا, اور اعلیٰ حضرت کو پڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ جو اعلیٰ کا تعلق تھا علماء عرب کے ساتھ, وہ تعلق بھی ان کو سے موجود تھا. تو واقعات تو آج بہت سارے ہیں, اور سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ ہم گئے تو یمن تھے, یہ عمان بیچ میں کہاں سے آ گیا؟
جی آپ ہی بتائیں گے.
ٹھیک ہے نا, یعنی جغرافی کے جاننا جو ہے نا اس کی بھی اپنی ایک وہ ہوتی ہے, اس کی دینی فوائد ہوتے ہیں جغرافی کے جاننے کے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کی جو خدمت ہے وہ کہاں کہاں ہوئی ہے, اور کتابیں پڑھتے ہوئے پھر مختلف جگہوں کے نام آتے ہیں. اب میں پچھلے مطلب گزشتہ مرتبہ جو کتب کانفرنس میں گیا, کتب نمائش میں گیا,
جی
شارجہ میں تھی, شارجہ میں تھی تو وہاں مجھے ایک مکتبے والا ملا, مورکو سے تعلق رکھتا تھا وہ. میں نے اس سے پوچھا یہ بلاد مغرب کیا ہوتا ہے؟
اچھا بلاد مغرب.
بلاد مغرب
یعنی مغربی شہر, مغرب کے شہر,
مغربی ممالک.
مغربی ممالک, ٹھیک ہے.
کون کون سے ممالک ان میں آتے ہیں؟ مجھے تھوڑا تو آئیڈیا تھا لیکن میں مزید کنفرم کرنا چاہ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ جی تیونس, الجزائر, مراکش, مورکو, اور ایک دو نام انہوں نے اور لیے, یہ سارے بلاد مغرب میں آتے ہیں. ہمارے کچھ مشائخ وہ ہیں, کچھ بزرگان دین وہ ہیں کہ جن کا تعلق ان ممالک سے ہے, جیسا کہ صاحب دلائل الخیرات,
جی
یہ مراکش کے ہیں.
اچھا,
اور بہت سارے امام احمد زروق ہیں, تصوف کی کوئی کتاب ان کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتی, یہ ان ممالک کے ہیں.
ماشاءاللہ.
تو جو یوں سمجھیے کہ بہت نمایاں طور پر جن ممالک کے اندر دین اسلام کی آبیاری ہوئی ہے اور کتابیں لکھی گئی ہیں اور جن کی طرح ہم رجوع کرتے ہیں, وہ کتابیں حجاز مقدس کے بعد جو ہے وہ بغداد شریف,
جی
اولیاء اللہ کا سر چشمہ رہا ہے, مغربی ممالک, پھر مصر, بڑے بڑے اکابرین کا تعلق آپ کو مصر سے نظر آئے گا.
جی
امام ابن حجر ہوں, امام سیوطی ہوں, امام شافعی جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی مصر میں ایک وقت گزارا.
ماشاءاللہ.
اس کے بعد یمن, اور یمن میں بھی خاص جو حضرموت صبح ہے,
جی
حضرموت صبح جو ہے وہ علمی حوالے سے, جس صبح میں ہم گئے تھے وہ حضرموت صبح تھا.
اچھا,
علمی حوالے سے ایک نمایاں جو ہے وہ نام ہے. اب یمن کے اصل میں ہیں دو حصے, ایک شمالی یمن, ایک جنوبی یمن.
اور آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟
1990 سے پہلے,
جی
یعنی یمن جو آزاد ہوا ہے یہ ہوا ہے 1967 میں, اور 1990 سے پہلے یہاں دو حکومتیں تھیں, ایک جنوبی یمن میں, ایک شمالی یمن میں. تو ہم لوگ گئے تھے جنوبی یمن. شمالی یمن میں سنا وغیرہ جہاں آج کل حالات خراب ہیں یہ علاقے تھے, لیکن یہاں حالات بہتر تھے, اور بائی روڈ یہاں سے جانا تھا.
اچھا,
اور بائی روڈ جانے کے لیے عمان اترنا ضروری تھا. تو عمان پہنچ کر پھر ہم بائی روڈ روانہ ہوئے.
ماشاءاللہ.
تقریباً جو ہے وہ 12 سے 15 گھنٹے کا راستہ تھا.
اللہ,
بائی روڈ
کا.
اور تریم شہر جو ہے وہ ہماری منزل تھی. ہم تریم شہر پہنچے.
جی
تریم شہر جو ہے اسے ایک دو وجہوں سے شہرت حاصل ہے.
اچھا,
ایک تو یہ کہ یہاں ہزاروں اولیاء اللہ مدفون ہیں.
ماشاءاللہ.
یعنی یہ دوسرا بغداد ہے.
اچھا,
جس طریقے سے بغداد شریف میں کثرت مزارات پائے جاتے ہیں اور مزارات کو ماننے والے پائے جاتے ہیں,
الحمدللہ,
یعنی مزارات کا ادب کرنے والے, احترام کرنے والے, اولیاء اللہ کا ادب اور احترام کرنے والے,
ماشاءاللہ,
تریم کی بھی یہی صورتحال ہے.
ماشاءاللہ.
اور دوسری جو یہاں اہم چیز ہے وہ ہے اولیاء اللہ کی مساجد.
ماشاءاللہ.
یعنی بہت قدیم مساجد, ایسی مساجد جو صدیوں پہلے بنائی گئی تھی, آج بھی اسی حالت میں موجود ہیں, صرف مرمت کی جاتی ہے.
اللہ اللہ.
اور مزارات کی بات ہو رہی ہے تو تریم سے کوئی 80 کلومیٹر دور حضرت سیدنا ہود علی نبینا و علیہ السلام کا مزار ہے.
سبحان اللہ.
اچھا, ملک یمن میں ایک تو یہ ہے جن کا مزار ہے, یعنی نبی علیہ السلام.
حضرت حود علیہ السلام.
حضرت حود علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں
جی
ان کا مزار بھی یمن میں تھا.
اچھا تھا,
اب یمن میں نہیں ہے. اس پہلے کا جواب یہ ہے کہ جو سلالہ شہر ہے عمان کا,
جی
سلالہ بھی ایک ساحلی شہر ہے, یہ یمن کا حصہ ہوتا تھا.
اچھا,
اور سننے میں یہ آتا ہے کہ موجودہ جو شاہ ہیں ان کے والدہ کو جہیز میں دے دیا گیا تھا.
اچھا,
تو یوں جو وہ سلالہ کا علاقہ ہے تو یعنی وہ سلالہ جو شہر ہے وہ ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں اپریل سے لے کر سپٹمبر تک مسلسل بارش ہوتی ہے.
اچھا,
جون جولائی میں انتہائی خوشگوار موسم ہوتا ہے. تو سلالہ شہر سے تقریباً
یہ اچھا مفتی صاحب آپ نے بتا دیا کہ پہلے مزار شریف تھا اب نہیں ہے, کنفیوژن کو دور فرما دیا آپ نے.
تقریباً 130 کلومیٹر دور حضرت صالح علیہ السلام کا مزار ہے, وہاں بھی میری حاضری ہوئی.
اچھا,
لیکن وہ مزار اب اس حصے میں پڑتا ہے.
اچھا ماشاء اللہ.
تو حضرت حود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مزار پرنوار ہے ہم اس میں پہنچے, وہاں حاضری دی الحمدللہ رب العالمین, اور وہاں ایک عجیب چیز دیکھی.
عجیب چیز
کہ ایک پوری بستی آباد ہے, کم و بیش اس بستی میں کم از کم 300-400 گھر تو ہوں گے, اور بعض عمارتیں تو ایسی ہیں جو بالکل فلیٹ نما ہیں, فلیٹ بنے ہوئے ہیں, لیکن وہاں رہتا کوئی بھی نہیں ہے.
اچھا,
اب اس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک پیکیج ہے.
جی,
تو اگر پیکیج کی طرف چلیں تو برکت کے لیے جو ہے ہم نبی علیہ السلام سے ہی
شروع کرتے ہیں,
مطلب ان کی برکتیں لیتے ہیں.
کیا بات, کیا بات. مدنی چلن کے ناظرین, بہت پیارا مدنی گلدستہ حضرت حود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مبارک بھی اس میں موجود ہے, وہ آپ نے دیکھنا ہے, اور بہت غور سے دیکھنے والا مدنی گلدستہ ہے. اور اس کی ایک خاصیت بھی ہے جو شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو, مفتی صاحب نے کچھ گفتگو مدنی پھول بھی عطا فرمائے ہیں اس مدنی گلدستے کے اندر, بغور آپ نے دیکھنا ہے. اور آئیے چلتے ہیں اس بہت ہی پیارے مدنی گلدستے کی طرف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے محترم اور پیارے سنگ بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میں اس وقت ایک بستی میں موجود ہوں. بستیاں تو بہت ساری ہوتی ہیں اور آپ بھی بہت ساری بستیوں میں گزرے ہوں گے, بہت ساری بستیوں سے آپ گزر کر گئے ہوں گے, آپ نے گھر دیکھے ہوں گے, گھروں کے دروازے دیکھے ہوں گے, لیکن آپ نے آج تک کوئی ایسی بستی نہیں دیکھی ہوگی جس میں کوئی شخص آباد نہ ہو. جی ہاں, میرے پیچھے جو گھر آپ کو نظر آ رہے ہیں, کچھ کچے گھر ہیں, کچھ پکے گھر ہیں, کچھ ڈبل اسٹوری ہیں پکے بنے ہوئے, پیچھے کچھ فلیٹ نما گھر بھی موجود ہیں. بستی تو ہے, گھر تو ہیں, گلیاں تو ہیں, لیکن اس وقت ان گھروں میں کوئی بھی آباد نہیں ہے. وضو خانہ بھی موجود ہے, نماز کی جگہ بھی موجود ہے, ہم نے بھی وضو کیا ہے, پانی بھی تازہ تھا, باتھ روم بھی موجود ہیں, لیکن اس بستی میں کوئی نہیں رہتا. یہ بستی ایسی بستی ہے جو سال میں صرف 3 دن کے لیے آباد ہوتی ہے. ہم موجود ہیں ملک یمن میں, اور تریم ایک شہر ہے ملک یمن کا, اس سے مزید 1 گھنٹے کی مسافت پر ہم آئے ہیں, لگ بھگ 100 کلومیٹر یا اس سے زیادہ تو ہوگا, تقریباً 1 گھنٹہ میں لگا ہے آنے میں. اور ہم جہاں پہنچے ہیں یہ ایک مبارک سرزمین ہے, اور یہاں نبی اللہ حود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پرنوار ہے. یہ بستی بتا رہی ہے کہ جب ان کا عرس آتا ہے تو یہ بستی بھر جاتی ہے, محلے آباد ہو جاتے ہیں, جو مسلح بنائے ہوئے نماز کے وہ رباط میں تبدیل ہو جاتے ہیں, یعنی درسگاہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اور بڑا ہی عجیب بتایا گیا ہے کہ اس بستی کا منظر ہوتا ہے, اعلان ہوتا ہے کہ ظہر میں فلاں عالم کا بیان ہے, تو پوری بستی والے اس عالم کے پاس چلے جاتے ہیں, اس کا بیان سنتے ہیں. عصر میں فلاں عالم کا بیان ہے, اس کے پاس پوری بستی والے جاتے ہیں, وہاں اس کا بیان سنتے ہیں. اس پورے عرس کے اندر کوئی خاتون نہیں آتی, کوئی کھیل تماشے نہیں ہوتے, اذکار ہوتے ہیں, علماء اہل سنت کے بیانات ہوتے ہیں, دنیا بھر سے خاص طور پر عرب علماء یہاں تشریف لاتے ہیں، اپنے روحانی فیوز کو عام کرتے ہیں، روحانی فیوز کو بانٹتے ہیں، تین دن ذکر، اذکار، وظائف، دو دو سلام، حضرت نبی اللہ ہود علی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ، استمداد، ان کے وسیلے سے دعا، یہ امور چل رہے ہوتے ہیں. جو مزار پر انوار ہے، یہ حضرت ہود علی نبی علیہ السلام کا مزار ہے. شعبان کے مہینے میں ہر سال ان کا عرس منایا جاتا ہے، ان کی یاد منائی جاتی ہے. اللہ تبارک بتایا ان کے فیوز کو عام کرے.
آمین.
اللہ تعالیٰ کا ہر نبی معظم ہے، مقرم ہے، شان والا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی شان میں، منزل میں، رفعت میں، مقام میں، قرب میں روز بروز مزید اضافہ فرمائے.
آمین.
اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے بھی مقام، مرتبے، بلندی میں، رفعت میں، شان میں مزید اضافہ فرمائے. کروڑا کروڑ رحمتیں نازل ہوں.
آمین.
اللہ تعالیٰ کے ہر نبی علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر.
یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہے جو
اللہ. مدنی چلن کے ناظرین، واقعی جب یہ ابھی تو مدنی گلدستہ میں نے یہ دوسری بار دیکھا ہے شاید، لیکن جب سلسلے کی تیاری کے حوالے سے یہ مدنی گلدستہ دیکھا تھا تو واقعی ایمان تازہ ہو گیا تھا اور بہت سرور ملا تھا، بڑا مزہ ملا تھا اس مدنی گلدستے کو دیکھتے وقت. امید ہے کہ آپ کو بھی بڑا سرور ملا ہوا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ان کے مزار پر وہاں جانا بھی نصیب فرمائے.
آمین.
اور وہاں جا کر برکتیں اللہ تعالی ہمیں لینا بھی نصیب فرمائے. یہاں پر بھی اللہ تعالی ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے.
آمین.
مفتی صاحب سے میں یہ سوال کروں گا کہ آپ نے جیسا کہ اپنے جو مدنی پھولوں میں ارشاد فرمایا کہ وہاں پر وہ بستی پورا سال خالی رہتی ہے، ویران رہتی ہے، لیکن ساتھ میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پانی تازہ تھا، وضو بھی آپ نے فرمایا، مسجد بھی وہاں پر آپ کو نظر آئی. اور کیا جب وہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں ہے تو وہاں کے انتظامات، پھر ایک بندہ گھر میں رہتا ہے، چار دن کے لیے کہیں چلا جائے تو واپس آئے تو مٹی اٹی ہوئی ہوتی ہے، بہت سارے مطلب حالات خراب ہو جاتے ہیں معاملات، تو پورا سال ان کی حفاظت، صفائی ستھرائی وغیرہ، وہاں کے انتظامات کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟
دیکھیں، چوری چکاری تو ہوتی نہیں ہوگی، یہی سمجھ میں آتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کی جو بات جہاں تک کی گئی ہے تو ظاہر بات جو لوگ آ کر ٹھہرتے ہوں گے، لوگوں نے اپنے بنوائی ہوئی ہیں جگہ تاکہ وہ آ کے وہیں ٹھہرے، تو پھر وہ صفائی ستھرائی بھی کرتے ہوں گے.
کیا بات.
یعنی ایک اہتمام کی طرف اشارہ ہے یہ.
جی.
ایک اہتمام ہے لوگوں کا. اچھا، ہمارے راشد بھائی ہمارے ساتھ تھے.
جی.
تو وہ بتا رہے تھے، وہ پچھلے سال موجود تھے مزار شریف، یعنی اس شریف کے موقع پر.
ٹھیک ہے.
موجود تھے اور ان کے پاس اپنی بنائی ویڈیوز بھی تھیں. تو باقاعدہ مکتبے بھی لگے ہوئے تھے.
اچھا.
یعنی مطلب ہوٹل اور دیگر ضروریات زندگی کا سامان،
پورا شہر آباد ہو جاتا،
پورا شہر آباد،
ضرورت کی ہر چیز مل جاتی ہے،
ہر چیز مل جاتی ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ اس پوری بستی میں جب یہ آباد ہوتی ہے، ایک بھی عورت نہیں آتی.
کیا بات ہے،
کیا بات ہے.
نہ کوئی جو ہے وہ کھیل تماشے ہوتے ہیں، نہ کچھ اور ہوتا ہے. اور جو تعلیمات ہے اہل سنت کی مزارات کے تعلق سے، ان تعلیمات کے طریقے پر جو ہے وہ عرس منعقد ہوتا ہے.
الحمدللہ. صاحب کون سی ڈیٹ پر ہوتا ہے؟
یہ شعبان میں ہوتا ہے.
شعبان
ہر سال شعبان کے مہینے میں ہوتا ہے، 15 شعبان کے آس پاس یہ ہر سال ہوتا ہے.
ماشاءاللہ. مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ کچھ اس مزار کی تاریخ کے بارے میں، کہ کب سے قائم ہے یہ.
دیکھیں، ظاہر بات ہے حضرت ہود علیہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں.
جی.
تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صرف 2-4 صدی پرانا ہو.
جی جی.
امام عمر مہدار کے متعلق میں نے ایک واقعہ سنا. یہاں پر پیچھے ایک نہر بہتی ہے، بارش ہو تو وہ بہتی ہے، ایسے خشک رہتی ہے. تو امام عمر مہدار جو ہیں وہ ہیں کوئی 7ویں صدی کے،
7ویں صدی کے
کہ وہ یہاں آیا کرتے تھے. اور وہ آ کے پہلے اس نہر میں غسل فرماتے اور پھر یہاں آتے. مزار شریف پر کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھیں، وہ میں نے پڑھی. اس میں کچھ اذکار تھے، وہ بزرگان دین کے بیان کردہ وہ اذکار تھے وہ بھی پڑھنے کے ساتھ ملی. تو یوں صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے
الحمدللہ,
اور مزار پر منار تو ایک ہی طور پر اس سے پہلے کا ہوا
الحمدللہ. یقیناً مدنی چلن کے ناظرین, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکتیں آپ سب کو بھی عطا فرمائے اور ہمیں بھی عطا فرمائے. کچھ آپ کی کالز بھی ہیں اور آپ سے کچھ باتیں بھی کرنی ہے. آئیے مدنی چلن کے ناظرین کو اپنے سلسلے کا حصہ ملاتے ہیں اور آپ کی کالز کو جو ہے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمود احمد اتاری ہند کے شہر مینڈر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ مدنی سفر نامہ جاری و ساری ہے اور پیارے پیارے مدنی پھول بھی حاصل ہو رہے ہیں. تو عرض یہ کرنی ہے کہ اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہے تو انشاءاللہ عز و جل سنتیں سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ ملتا ہے اور اس میں سفر کا موقع بھی مل جاتا ہے. تو الحمدللہ عز و جل جو میں نے محسوس کیا اس میں یہ ہے کہ جب بھی ہم اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ہیں تو الحمدللہ عز و جل سفر جو ہے وہ ہمارے بھی چاہے وہ چھوٹے موٹے سفر کیوں نہ ہوں لیکن الحمدللہ وہ سفر میں سعادت مل رہی ہے. تو اب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں سفر مدینہ بھی نصیب فرما دے.
آمین. اللہ تعالی آپ کو چل مدینہ کی سعادت عطا فرمائے. اور غالباً جس طرف آپ توجہ دلا رہے تھے وہ مدنی قافلہ تھا. واقعی مدنی قافلے میں بھی سفر کی سعادت جو بھی دعوت اسلامی کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے اس کو مل جایا کرتی ہے. اور مدنی قافلے کی تو کیا بات ہے, امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں فرض علوم سکھائے جاتے ہیں, علم دین سکھایا جاتا ہے. جی نیکسٹ کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کرزن نگر حیدرآباد سے محمد اشرف اتاری عرض گزار ہوں. قبلہ مفتی صاحب, مفتی علی اصغر دعوت برکاتہم العالیہ, ماشاء اللہ سفر یمن کے بہت پیارے پیارے واقعات اور برکتیں بیان فرما رہے ہیں. ان کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح یہاں ملک پاکستان میں ہم عاشقان رسول کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دیگر محفل نعت منعقد ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں, بزرگوں کے اعراس اور ایام منانے کا سلسلہ دیکھتے ہیں, بزرگوں کے مزارات پر حاضری کا سلسلہ دیکھتے ہیں, تو کیا آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ یمن اور شام میں بھی عاشقان رسول کے یہ معمولات ہیں جس طرح ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں, اس کی وضاحت فرمائیں. کیونکہ بہت سارے مسلمانوں کے دلوں میں یہ وساوس قائم ہوتے ہیں کہ شاید دوسرے ممالک میں اس طرح کی سلسلے نہ ہوتے ہوں. تو برائے خاک مدینہ ہماری اصلاح فرمائیں اور ہمیں وہاں کے احوال سے باخبر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اشرف بھائی, ضرور اس کا جواب بھی
میں نے اپنی جو نیتیں بیان کی تھیں
جی
اس نیت میں بیان کر دیا تھا کہ یہ بھی مقصود ہے کہ اہل سنت جو ہے کسی قوم میں پائے جانے والے مینڈک نہیں ہوتے. اہل سنت سواد اعظم ہے, سواد اعظم ہے, دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں. اور یہ جو ہمارے معمولات ہیں یہ تو ہماری روح کی غذا ہیں اور یہ ہماری پہچان ہے, ہماری علامت ہے. اور مطلب کہ دنیا میں جو بھی حصہ ہو اس حصے کے اندر آپ صرف محفل میلاد کو ہی سرچ کر لیں
جی
کہ دنیا کے اکثر ملکوں میں تو سرکاری طور پر منائی جاتی ہیں.
جی ہاں
اکثر ملکوں میں, اکثر اسلامی ملکوں میں.
اور اپنا نگرانی شورا کا ایک سلسلہ بھی ہے نا کہ جشن ولادت کہاں نہیں, تو اس میں بھی تو دنیا بھر کے الحمدللہ یہ مناظر اور جلوس میلاد دکھائے جاتے ہیں.
اور پھر وہاں تو میں نے ایسی محفلیں دیکھی ہیں, اس کے کچھ احوال شیئر بھی کریں گے آپ کے ساتھ, خاص کر ساتو سلام پڑھتے ہوئے. تو یعنی آپ اس محفل میں موجود ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ خوشی کے مارے بے ہوشی ہو جائیں, اتنا اثر اڑاتا ہے.
اللہ اللہ, خوشی کی معنی میں
خوشی خوشی ہوتی ہے نا.
کیا بات.
اچھا یہ بھی نا کہ یہ حضرت ہود اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار شریف یہ صدیوں پرانا مزار بھی بنا ہوا ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ عرس شریف ہوتا ہے اور باقاعدہ عرس محافل علماء کی آمد, پھر کوئی عورت کی وہاں مقصد آنا نہیں ہوتا, پھر عاشقہ نے مقصد اللہ کے نیک بندوں کے عشاق کہ انہوں نے اپنے گھر بنا کے چھوڑ دیے, جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ گھر کسی نہ کسی نے بنائے ہوں گے
جی.
تو دیکھیں نا مزارات سے محبت, آراز سے محبت, یقیناً گھر بنانے کا ایک مقصد تو یہی ہے نا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی قرب ملے, یا گھر ہو یا آتے رہیں حاضریاں دیتے رہیں. تو یہ پاکستان یا یہ ہندو پاک تو نہیں ہے نا کہ جہاں مزار بھی ہے اور عرس بھی.
آپ جہاں چلے جائیں, آپ مصر میں چلے جائیں, اظہر میں کتنے مزارات ہیں.
کیا بات.
امام بصری کا مزار کہاں ہے مصر میں.
سبحان اللہ.
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ اظہر میں مدفون ہے. بڑے بڑے اکابرین کے ہمارے مزارات پائے جاتے ہیں اور باقاعدہ وہاں ایک حاضریاں ہوتی ہیں. دنیا میں ہر جگہ یہ معاملات ہیں.
جی بالکل, اس کے حوالے سے مدنی گلدستے بھی ہیں. جیسا کہ ہمارے اشرف بھائی نے زمزم نگر حیدرآباد سے کال کر کے یہ جو سوال کیا ہے, تو زمزم اپنا اشرف بھائی آپ ہمارے ساتھ رہیں, انشاءاللہ آپ کو یمن کے مدنی گلدستے بھی دکھانے ہیں, اور ایک مدنی گلدستہ تو اس میں بالخصوص میلاد شریف سے متعلق ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. جی نیکسٹ کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اتاری فاروق نگر کا نام سے. ماشاء اللہ مدنی سفر نامہ میں حاجی علی بھائی کو بنگلہ دیش میں عظیم الشان اور جو اجتماع ہو رہا ہے, تو اس کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ ہمارے خیال میں علی بھائی کے طرف جا رہا ہے, اور پاپا کی نظر ہے, نگران شورا کی نظر ہے, مگر محنت کی کاوش جو ہے وہ علی بھائی کی ہے. علی بھائی کو انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا اچھا ہوگا انشاءاللہ. ہماری طرف سے علی بھائی کو سب کو مبارک دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیکسٹ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سیا عطار غلام یاسین عطاری ہند گجرات کے شہر بڑودا سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ مدنی سفر نامہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. اس کے اندر ہمیں کافی جگہ جو مبلغین کے نشورا جاتے ہیں وہاں کی مدنی بہاریں اور وہاں کی دلچسپ باتیں بتاتے ہیں. ماشاءاللہ مفتی صاحب جلوہ گر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں بھی سمیٹنا نصیب فرمائے. تو مفتی صاحب سے میرا سوال یہ تھا کہ آپ جو ہے اپنے تعلیمی ایام آپ نے کیسے انداز سے گزارے, اور ایک طالب علم کو جو ہے کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے پڑھائی کے دوران, براہ کرم رہنمائی فرما دے, اور ہند بھی آپ کا سفر ہو مفتی صاحب کرم فرمائیے.
جی مفتی صاحب,
ہند جانے کی اتنی خواہش ہے,
اللہ
کیا بات ہے.
اور اس خواہش کا سب سے بڑا مدعا یہ ہے کہ وہاں علماء کی کثرت پائی جاتی ہے, ان کے ساتھ بیٹھ
کتنی پیاری ہے,
اور ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ میں وہاں بھی جب علماء کے ساتھ بیٹھا ہوں تو کسی نہ کسی مسئلے پر ہی ڈسکس ہوئی ہے.
ماشاءاللہ,
جیسے ایک بہت بڑے شیخ کے ساتھ میں وہاں بیٹھا تو حلال گوشت پر میری گفتگو ہوئی.
ماشاءاللہ,
کہ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, حلال گوشت کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے پہلے تو مجھے کہا کہ یہاں اس شہر میں برازیلی مرغی نہیں پائی جاتی, آپ بے فکر رہیں. پہلے تو مجھے اطمینان دلایا نا, تو میں نے کہا نہیں میں مسئلے کے تعلق سے پوچھ رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے کتاب کا نام بھی دیا کہ یہ فلاں کتاب ان کے جاننے والے نے لکھی ہے, آپ اسے پڑھیں. انہوں نے اپنا موقف بیان کیا, اور وہی موقف بیان کیا جو ہم بیان کرتے ہیں. حالانکہ وہ شافعی عالم تھے. گوشت کے اندر اصل جو ہے وہ حرمت ہے, حرام ہونا ہے. جب تک حلال ہونے کا یقین نہ ہو اسے نہ کھایا جائے. تو یوں ہند میں الحمدللہ علماء کی بہار ہے, ایک سے بڑھ کر ایک محقق وہاں پایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ دن لائے کہ بیٹھنا نصیب ہو.
آمین. کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں ہمارے پاس. ایک محمد مجاہد اتاری ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ جی مفتی اصغر علی اتاری, علی اصغر اتاری صاحب کی کیا بات ہے, بہت پیاری گفتگو فرماتے ہیں. اور استاد صاحب ایک آپ نے اجازت دی ہی ہے,
جی جی,
ایک سوال کرنا چاہوں گا جو میرا سوال نہیں ہے, یہ ہمارے ناظرین
جی جی
میں سے ایک اسلامی بھائی کا ہے. پلیز یہ بتائیں کہ ہمیشہ مفتی صاحب سیریس بہت رہتے ہیں, کیا یہ اپنے گھر میں بھی اسی طرح رہتے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ سے چاہیں گے, لیکن پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ ہم تو بڑی خوشتبی والے انداز میں سلسلہ بھی کر رہے ہیں, مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے, اور بڑی دلچسپ گفتگو بھی ہو رہی ہے. علی بھائی تو
عمران بھائی نے سوال سے پہلے جو ہے اپنی پہلے ضمانت کروا لی ہے کہ میری طرف سے نہیں ہے, جیسے آیا ہے وہ بڑھا رہا ہوں.
جی استاد صاحب,
دیکھیں جس طرح کا فورم ہوتا ہے اس طرح کی کیفیت ہونا یقینی امر ہے.
ٹھیک,
اب انسان کسی مجسمے کا نام تو ہے نہیں کہ وہ ہر جگہ سنجیدہ ہی رہے گا.
ٹھیک ہے,
تو انسان ایک مزاج رکھتا ہے, اس مزاج کے اندر حسب حال سنجیدگی تو آئے گی. اب زیادہ تر جو مجھے لوگوں نے دیکھا ہے وہ احکام تجارت میں دیکھا ہے.
جی ہاں,
جہاں ایک ایسا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارے لیے تو لائیو کال ہوتی ہے, یعنی ایم سی آر میں ضرور آتی ہے, این پی سی آر میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس موضوع پر کال آئی ہے.
جی,
اب ساری غور و فکر اور ساری سوچ اس مسئلے پہ جاری ہوتی ہے.
صحیح,
بعض اوقات جو ہے وہ میزبان کچھ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہیں توجہ بڑھ جائے گی، پہلے اپنا جواب پورا کر لیں.
ٹھیک ہے،
تو مواقع ہوتے ہیں زندگی کے، لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسی صورتحال ہوتی ہے.
جی، یہ تاثر غلط ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہے. واقعی موضوع کی جو ہے وہ اہمیت حساسیت بھی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ شرعی مسائل بیان کر رہے ہیں مفتی صاحب، تو استاد نے اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے. داؤد اتاری ہیں لاہور سے، کہتے ہیں کہ مدنی سفر نامہ سلسلہ بہت گڈ پروگرام ہے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ایک اور ایس ایم ایس آیا ہے، کہتے ہیں جنید رضا خیر پور میرٹھ سے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار مبارک آپ لوگوں نے نہیں دکھایا. جنید بھائی آپ نے شاید مدنی گلدستہ توجہ کے ساتھ نہیں دیکھا.
نہیں، ان کا سوال صحیح ہے.
اچھا،
ان کا سوال صحیح ہے. ہمارا یہ پیکج جو ہے وہ پورا نہیں چلا.
اچھا،
میں نے اس میں وضاحت کی ہے.
اچھا،
کہ چونکہ نبی علیہ السلام کی قبر، قبر انور کا معاملہ ہے، میں اندر جا کے ریکارڈنگ نہیں کروں گا.
اللہ اللہ،
تو اس لیے میں باہر بیٹھ کے ریکارڈنگ کروں گا.
منظر دکھایا ہے.
ہاں، یعنی کہ جو انبیاء کے احکام ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں.
اچھا،
اور میں
یہ بھی ایک نئی بات آپ سے سیکھنے کو،
احتیاط کروں گا. میں ان کی قبر کے پاس جا کے بلند
بڑی بات
نہیں بولوں گا.
اچھا،
پھر ہم نے باہر جا کے بھی کچھ گفتگو، باہر بیٹھ کے بھی گفتگو کی ہے کچھ.
جی،
اس گفتگو میں میں نے وضاحت کی تھی. تو مزار سے مراد ان کا قبر انور ہوگی.
ہاں، پھر صحیح ہے جنید بھائی، اتفاق کریں گے آپ سے. استاد نے بہت اچھا جواب دیا ہے. ایک اور ایس ایم ایس یہ آیا ہے کہ مدنی سفر نامے میں مفتی صاحب بتا دیں کہ کبھی ایسا بھی اتفاق ہوا جہاں دین کی بات کرنا مشکل ہو. یہ ایک سوال ہے. اور ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ مفتی صاحب سے عرض ہے کہ آپ میں اتنی عاجزی کیسے ہے؟ یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا. استاد صاحب، بہت سارے مدنی گلدستے بھی ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کو جانتے ہیں. جی،
دینی بات کرنا مشکل معلوم ہوا، یہ بھی ایک سوال ہے نا.
یہ بھی ایک تھا.
دیکھیے، دینی بات مشکل جو ہے نا، وہ الحمدللہ کوئی ایسا موقع میرے علم میں نہیں کہ کوئی آیا ہو. صرف بعض اوقات ایسا فیل ہوتا ہے کہ بات کس طرح کی جائے، کہ کوئی آدمی بالکل نیا ہوتا ہے، وہ دین کی بنیادی تعلیمات سے ناواقف ہوتا ہے، اور پھر یہ خوف لائق ہو رہا ہوتا ہے کہ اب اسے ہم اگلا جو مسئلہ بیان کریں گے تو وہ نہ جانے کیا ہوگا، اس کے ہضم ہوگا نہیں ہوگا. لیکن بہرحال بیان ہم کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے لیے پھر ایک تمہید بیان کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا جو ہے نا اس کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے، ایک بیک گراؤنڈ بیان کرنا پڑتا ہے، تاکہ یہ جو بات اب بیان کرنے لگے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ طلاق واقع ہو رہی ہے، اس کے تو پہلے ہلا ہوا ہے، کیسے برداشت کرے گا. یعنی اس کی وجاہت پیش نظر رہی ہو اور دینی بات کرنا مشکل ہو، ایسی بات نہیں ہے. یا وہ کوئی جابر ظالم ہو اور اس وجہ سے مشکل ہو، ایسا اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا موقع نہیں آیا. اور نہ ہی دعوت اسلامی کا ماحول ایسا ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں یا دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے سامنے یا دعوت اسلامی کی پالیسیز کے تعلق سے ہم کوئی بات بیان کریں تو ہمیں ہمارے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو جائے. ایسا ماحول نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی بھی جگہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی نظر آتی ہے اور بیان کی جائے تو وہ آسان انداز میں قبول کی جاتی ہے اور وہ بات مانی جاتی ہے
الحمدللہ. آئیے مدنی چلن کے ناظرین، ایک اور بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے اور وہ آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. اپنا بنایا مجھ کو نے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو جسی نے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت. دولت شم کی ہے میری قسمت قسمت پار کی بدولت اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث رضا کی اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث رضا کی پیدا ہو دل میں الفت الفت پار کی بدولت پیدا ہو دل میں الفت الفت پار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت ستار کی بدولت کی ہے میری قسمت ستار کی بدولت
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین بہت پیارا مدنی گلدستہ تھا. جی استاد صاحب
ہمارے جو میزبان تھے ان کے ساتھ ہی میں بیٹھا ہوا تھا
جی
اور سب سے پہلے تو ہم نے جو پہلی ملاقات تھی ان کے گھر پر انہوں نے دعوت رکھی تھی. امیر سنت نے مکتوب روانہ کیا تھا ان کے نام
ماشاءاللہ
جس میں میلاد شریف کی یعنی ربیع الاول کی مبارکباد تھی اور ان کے جو صاحبزادے کا نکاح تھا
جی
اس ان کے لیے مبارکباد تھی
ماشاءاللہ.
تو وہ مکتوب بھی ہم نے پیش کیا اور اسے ہی پڑھ رہے تھے. یہ
کیا بات.
تو اچھا وہاں ہمارا جو معاملات رہے وہ اس طریقے سے رہے کہ جو مرکزی وہاں جگہ تھی وہاں پر مختلف ایونٹ چلتے رہے
جی
خاص طور پر علماء کانفرنس کے تعلق سے اور کچھ جو ہے وہ ہمیں روزانہ کسی نہ کسی مسجد میں لے جایا جاتا تھا.
اچھا
وہاں محفلیں مولوی شریف ہوا کرتی تھی
ماشاء اللہ.
جب ہم پہنچے ہیں جس دن ہم گئے ہیں اس دن بھی ایک پروگرام ہو رہا تھا تو انہوں نے مطلب 15 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد ہم لوگ پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آرام کریں گے یا محفل ہو رہی ہے اس میں بیٹھیں گے. ہم نے کہا یار محفل میں بیٹھتے ہیں چار پانچ دن ہیں تو لے جاتے ہوئے کہنے لگے کہ وہ کرسی بھی اویلیبل نہیں ہے شام زمین میں بیٹھتے ہیں کوئی ایسا نہیں کیونکہ بالکل پیک پر تھا پروگرام ختم ہونے والا تھا. اس پروگرام کے بعد باقاعدہ اعلان ہوا کہ زہر کے بعد فلاں دن فلاں مسجد میں مولوی شریف ہے مغرب کے بعد فلاں مسجد میں شیخ فلاں مسجد میں پورا اعلان ہوا یعنی محافل مولوی شریف کا. تو یہ وہاں ایک معمول تھا. تو پہلے دن جو ہے یعنی کہ جو اگلا دن تھا ہمارا پہنچنے کے بعد
جی
ایک مسجد تھی رباط اس میں ہماری حاضری ہوئی. وہ ایک پرانا علاقہ تھا وہاں پر مغرب کے بعد محفل میلاد تھی. سوق والی مسجد سوق کے پاس تھی وہ مسجد.
سوق کیا
سوق بازار کو کہتے ہیں
بازار.
تو ایک صاحب انہوں نے ہمارے ساتھ روانہ کیے کہ یہ آپ کے ساتھ جائیں گے اور راستے میں کچھ مشہور مساجد ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہوئے چلے جائیں گے. تو اس محفل میں جانے سے پہلے ہم ایک مسجد میں گئے خطب وقت گزرے ہیں امام عمر مہدار رحمت اللہ تعالی علیہ ساتویں صدی کے بزرگ ہیں. تو وہ ان کی مسجد تھی. تو اس مسجد کی خصوصیت یہ تھی وہ بھی مٹی سے بنی ہوئی تھی
ماشاءاللہ.
اور دنیا کا سب سے بڑا مینارہ جو مٹی سے بنایا گیا ہو
اللہ اللہ
مینارہ مٹی سے
پورا مٹی سے وہ اس مسجد میں موجود تھا.
ہم وہ دکھا بھی سکتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے.
میں نے اپنا وکیپیڈیا وغیرہ سے دیکھا تو 53 میٹر اس کی لمبائی بتائی گئی تھی. پورا مٹی سے بنایا گیا تھا اور یہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہ مینارہ ہے دنیا کا سب سے بڑا مینارہ ہے کسی بھی مسجد کا جو مٹی سے بنایا گیا ہو.
مٹی کے بنے ہوئے میناروں میں سب سے بلند
مینارہ کسی مسجد کا.
کیا بات ہے
53 میٹر
ٹھیک ٹھاک اونچا
جی
کمال مہارت ہے
جی. دوسری مسجد میں ہم گئے وہ مسجد بالوی تھی. مسجد بالوی ہم لوگ پہنچے تو وہ جو ہمارے ساتھ انہوں نے بندہ بھیجا تھا علمی فیلڈ نہیں تھی ان کی وہ سیکیورٹی کا آدمی تھا ہمارے ساتھ انہوں نے بھیجا تھا. تو اب ان سے ہم کچھ باتیں پوچھیں وہ پھر فون پہ پوچھیں کہ یہ سوال کر رہے ہیں. تو اگلے دن انہوں نے بندہ بدل دیا.
اچھا
تو اس مسجد میں ہم بیٹھے مسجد بالوی میں تو اس کے جو خطیب صاحب تھے انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ یہ آپ سے گفتگو کریں گے. تو ان کے ساتھ تقریباً ہم 1.5 گھنٹہ بیٹھے اور اس مسجد کی تاریخ پر ہسٹری پر گفتگو ہوتی رہی. بالوی مسجد کی کیا تاریخ ہے کس نے منائی کون کون سے اولیاء کے یہاں مقامات ہیں. بہت محبت سے انہوں نے پورا وزٹ کروایا اور گفتگو جاری رہی. اگلے محفل میں جو ہے نا وہ پہنچنے کا ہمیں ڈر وہ بار بار تاکید تھی کہ وہاں انتظار ہو رہا ہے. تو یعنی ہم جس بھی پروگرام میں پہنچتے تھے تو ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ اگر کہیں ملاقات چل رہی ہے, گفتگو چل رہی ہے, تو گفتگو جاری رہے. جیسے ایک مرتبہ جو ہے اگلا پروگرام تقریباً شروع ہو چکا تھا, ہمیں ایک صاحب مل گئے جو 100 سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے,
ماشاء اللہ,
اور تھے تو نوجوان بالکل. اب ان کی بعض جو کتابیں ہیں وہ توسل کے اوپر ہیں, بدعت کسے کہتے ہیں, جو دفاع ہم کرتے ہیں وہی دفاع انہوں نے کیا ہوا تھا. اب ان سے گفتگو جاری تھی تو بار بار پیغام آیا جی وہ پروگرام شروع ہو چکا ہے, کیونکہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم آگے آگے بیٹھیں اور بالکل پاس بیٹھیں, نمایاں جگہوں میں بیٹھیں. بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑا ہے کہ نہیں آپ آئے آگے ہیں, پھر ابھی مجھے حیا آتی ہے, مطلب اتنے رش میں آپ مجھے آگے لے کے جا رہے ہو. تو بہرحال یہ ان کا جو ہے نا وہ ایک تقریب کا انداز تھا ان کا, ایک بہت تقریب کے الحمد للہ, یعنی ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں جس قدر انہوں نے تقریب سے نوازا. اور میرا بیان بھی ہوا ہے تو بالکل پیک ٹائم پر, جو آخری نشست تھی یعنی جو آخری ان کا دورانیہ تھا نشست کا, اس میں بیان ہوا ہے. اور وہ بیان وہاں کے اس ادارے کا جو ٹی وی چلتا ہے, ٹی وی قناعت ارشاد نبوی, اس ٹی وی پر لائیو گیا, وہاں کے ریڈیو نے بھی اسے کور کیا, اور اس بیان کے بعد بھی ریڈیو اور ٹی وی کا انٹرویو وغیرہ ہوا. تو ہم پہنچے, قدیم جگہ تھی اس مسجد میں, وہاں پر مولوی شریف میں شرکت کی. اگلے دن پھر یہ معاملات تھے, اگلے دن ہم مسجد تقویٰ میں پہنچے, وہاں مولوی شریف تھی.
مفتی صاحب جو آپ فرما رہے ہیں نا سفر اور مصروفیت,
جی جی,
میں تھوڑا سا وہ آپ کا جو آپ نے فرمایا تھا نا 15-16 گھنٹے کا سفر غالباً بائی روڈ,
جی جی,
تو میں تھوڑی سی میری وہ گاڑی بھی وہاں پر بھی اٹکی ہوئی ہے یوں کہ جو ہے آپ کا جدول اتنا ٹف
جی,
اور پے در پے اور آرام بھی نہیں, اور سفر جو نا ہر کے ویسے تو سفر ویسے ہی آزمائش, اور بعض جگہ روڈ بھی آزمائش والے ہوتے ہیں. پھر
روڈ بہت اچھے تھے.
اچھا
روڈ بہت اچھا تھا.
ان 15-16 گھنٹے بائی روڈ سفر کم نہیں ہے.
یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کم نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بس ایک ہمت پیدا ہو گئی
الحمدللہ,
اور 3-4 گھنٹے مشکل سے نیند ہوئی ہوگی ہماری, تعجب سے ہمارا جدول شروع ہوتا تھا.
کیا بات, تعجب سے,
تعجب سے. اور دوپہر میں 9 سے 11 کا وقفہ ہوتا تھا, اور رات کو 2-2.5 گھنٹے سوتے ہوں گے.
کیا بات. مہینہ یہ ربیع الاول شریف کا تھا.
جی ربیع الاول شریف کا تھا.
جی ایک سوال یہ بھی آیا ہوا ہے کہ یمن شریف کب تشریف لے کر گئے تھے مفتی صاحب؟
4-4 جو ہے وہ دسمبر کو میری روانگی ہوئی تھی, اور
12ویں شریف کے بعد
4 دسمبر کو روانگی ہوئی, 5 کو ہم پہنچے. ابھی جو میں گفتگو کر رہا ہوں 5 تاریخ کی بیان کر رہا ہوں.
ابھی 5 پر ہیں.
جی 5 پر ہیں ابھی.
ٹھیک,
6 تاریخ کو ہم مسجد تقویٰ میں گئے, اور بھی بہت سارے معاملات رہے. 7 تاریخ کو جو ہے وہ اس ادارے کے اندر جہاں ہم گئے تھے, ہم نے ایک عجیب ملاقات دیکھی. تو واقعتاً مجھے چکر آ گئے تھے. جیسے فضانہ مدینہ میں نماز پڑھ رہے ہوں اور 12-15 صفحے ہیں, جو مشائق تھے وہ قبلہ رو آ گئے. ٹھیک ہے, اب پہلی صف اٹھی اور مشائق سے انہوں نے ہاتھ ملایا, ایک ایک بندے نے اپنے جگہ کھڑی نہیں ہو جا کے, دوسرے صف والوں سے ہاتھ ملایا, دوسرے صف آگے بڑھی, پھر تیسری آگے بڑھی, چوتھی, ہر بندہ ہر بندے سے ہاتھ ملائے گا. 2000 آدمی ہوگا کم از کم, 2000 افراد نے ہاتھ ملایا.
کیا منظر ہوگا.
اچھا میں بڑا حیران, میں نے کہا یہ آج ہی ہوئی ہے یار, روزانہ ہوتی ہے. بتایا گیا روزانہ ہوتی ہے.
او
روزانہ ہوتی ہے,
یعنی ملاقات مسافہ.
یہ مسافہ
تو ٹائم کتنا لگا ہوگا؟
اذکار, ڈیوریشن, اذکار چلتے رہتے ہیں اس دوران, جو فجر کے بعد کے اذکار ہیں. اچھا میں نے اس بات پہ غور کیا کہ اس کے 3 فوائد تو ہیں. بہرحال ایک تو یہ کہ آدمی عارضی اور انکساری کرتا ہے, ہر خاص عام سے ملتا ہے, بڑے سے بھی ملتا ہے, چھوٹے سے بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے سے علم میں جو افضل ہے اس سے بھی ملے گا, کم سے بھی ملے گا. دوسرا یہ ہے کہ طلبہ بھی تھے, تو یہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس نیک آدمی سے ہاتھ ملانا نصیب ہو جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ ایک تو ہماری جو عام طور پر جو ملاقات ہوتی ہے اور ہاتھ ملانا ہوتا ہے وہ جان پہچان کی بنا پر ہوتا ہے. میں نے یہ نقطہ اپنے دل میں, میرے دل میں آیا کہ یہ جو ملاقات ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہو رہی ہے.
کیا بات, ماشاءاللہ.
جان پہچان ہے یا نہیں ہے تب بھی ہو رہی ہے. اب جو ہے وہ اگلا دن تھا, تو اب ہم نے جو ہے وہ
اگلے دن یہ چاہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے جو جدول میں مزارات کی حاضری ہے وہ جمعے کو ہے. تو ہم نے کہا اجتماعی طور پر جب جائیں گے سارے تو پتہ نہیں کیا کیفیت ہو, ٹائم ملے نہ ملے سمجھنے سمجھانے کی. تو جب ہم اس محفل میں نکلے تھے تو راستے مجھے ایک مکتبہ نظر آیا. میں تو گاڑی سے رکوائی اور مکتبے میں چلا گیا.
چیز مل گئی
تو میں نے کہا بھائی مجھے پہلے تو یہاں کی مساجد کی تاریخ کے بارے میں کتابیں بتاؤ, جو اولیاء اللہ ہیں ان کے بارے میں کتابیں بتاؤ. تو میں نے کوئی درجن بھر کتابیں تو تریم سے خریدی.
ماشاءاللہ.
اس میں زیادہ تر وہاں کی مساجد, مطلب وہاں کی تاریخ اور جو وہاں اولیاء کرام تھے ان کی تاریخ کے تعلق سے سنی سنی بات اور ہوتی ہے. اور پھر بندہ پڑھ کے اس کو, جیسے ہمیں پہلے دن ایک صاحب نے ایک مسجد دکھائی, کہا کہ یہ وہ عام ڈرائیور تھے, وہ تو کہا کہ عباد بن بشر صاحبی تھے, یہ ان کی مسجد ہے اور یہ پہلی مسجد ہے شہر میں. جب میں نے کتاب سے پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا یہ تابعی تھے. تو اتنا فرق آ جاتا ہے نا. تو بہرحال وہ بھی قدیم مسجد تھی تابعی کے بنائی.
سوال آیا ہوا ہے کہ مفتی صاحب خریداری کیا کر کے آئے, وہ بھی انشاءاللہ آپ سے کریں گے. آپ
چلے ادھار نہیں کرتے, ہم نگد جواب دیتے ہیں.
اچھا جی ٹھیک ہے,
نگد جواب دیتے ہیں. میں نے کوئی ایک درجن سے زیادہ کتابیں خریدی وہاں سے
جی.
اور 2 کلو شہد خریدا.
ماشاء اللہ.
بس
یمنی شہد,
یمنی شہد مشہور ہوتا ہے. اور جو لوگ یمنی شہد کو جانتے ہیں ان کے لیے عرض کر دوں, میں نے کوئی 30,000 والا شہد نہیں خریدا, 1,500 والا خریدا.
30,000 والا بھی ہوتا ہے؟
ہاں ہم نے وہاں پوچھا نا, ایک صاحب سے پوچھا ہم نے. ہم نے کہا اچھا شہد کون سا ہوا یہاں پہ, کہنے لگے سب سے جو اچھا شہد ہے نا اس کی جو قیمت بتائی انہوں نے 30,000 روپے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ہم لوگ جدہ گئے نا,
اللہ
جدہ میں ایک جگہ ہے وہاں ہول سیل میں خوشبو کی مارکیٹ ہے, میں وہاں سے خوشبو لے لیتا ہوں اپنے استعمال کے لیے. ہم راستہ بھول گئے اور شہد کی مارکیٹ میں آ گئے. اس شہد کی مارکیٹ میں میری تو آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی, کم از کم 2,000 دکانیں ہوں گی. کس گلی میں جاؤ شہد, مطلب وہ ہول سیل دکانیں اور پیپے بھرے رکھے ہوئے شہدوں کے. تو وہاں سے اندازہ ہوا, اس ہر دکان پہ لکھا ہوا تھا یمنی شہد, یمنی شہد
جدہ کے اندر, یمنی شہد
جدہ کے اندر, مطلب مشہور ہے. تو مجھے یہ کلک ہوا کہ یہاں کا تو شہد مشہور ہے, چلو لے لیتے ہیں, برکت کی چیز ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے جمعرات کو ہی اپنی مزارات پر اور مساجد پر حاضری کا پروگرام بنایا. اب جو انہوں نے ہمارے ساتھ گائیڈ دیا تو وہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور محقق صاحب تھے, اور بہت انہوں نے معلوماتی گفتگو کی. اور ایک ایک جگہ انہوں نے یوں سمجھے کہ ان کا ٹائم, اگر انہوں نے سوچا ہوگا کہ 2 گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن ہم نے ان کے 7-8 گھنٹے لگوا دیے وہاں پر, اور وہ خوش دلی کے ساتھ رہے ہمارے ساتھ. تو پہلے تو مساجد کی طرف چلتے ہیں, مساجد وہاں کون کون سے مساجد دیکھی, پھر ہم مزارات کی طرف آئے تو پھر ان کی طرف چلیں گے.
جی وہ مساجد دکھائے, مزارات دکھائے جو مفتی صاحب وہاں سے لے.
پہلے مساجد.
مساجد
اولیاء کا, اقطاب کا, صالحین کا یہ شہر ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں, شیخ عبد الرحمن ثقاف. ثقاف, ثقف عربی میں چھت کو کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے وہ ہستی ہیں اکابر امت میں سے جن کا لقب ثقاف پڑا ہے. اور ان کا لقب ثقاف اس لیے پڑا ہے کہ یہ اولیاء کے لیے چھت ہے. اولیاء جو ہیں اپنے وقت کے ان کی چھت کے نیچے, ان کے سائے کے نیچے ہوتے تھے, اس لیے یہ عبد الرحمن ثقاف کہلائے. یہ وہ مسجد ہے جو شیخ عبد الرحمن ثقاف علیہ الرحمٰن نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. آئیے اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں.
ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام, یا رب ہو عطا جذبہ رحمت تیری ہے عام, یا رب ہو عطا جذبہ رحمت.
چھوٹی مسجد ہے اور یہ بزرگوں کی برکتیں لینے کا انداز دیکھیے. اہل علاقہ نے اس کی توسیع نہیں کی ہے. اہل علاقہ نے اس کی توسیع اس لیے نہیں کی ہے تاکہ جو اصل جگہ تھی ان کی اس سے برکت لی جا سکے. یہاں
ایک ایک گلی کے فاصلے پر مسجدیں ہیں اور 600 سال گزر گئے جس سے بھی زیادہ کرتا یہ مسجد موجود ہے. شیخ عبد الرحمان سقاف اور علماء کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ لوگ حفظ کریں اور زیادہ سے زیادہ وقفات پائے جائیں تعلیم کے اندر. تو ایک اور جگہ قریبی مسجد تھی وہاں پر وہ حفظ کیا کرتے تھے لیکن دور یہاں پر کیا کرتے تھے. تو یہ بات آج بھی یہاں موجود ہے کہ جو دور ہے مغرب اور عشاء کے درمیان وہ یہاں ہوتا ہے. جو حفاظ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو حفاظ نہیں ہوتے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بیٹھ کے سنتے ہیں. مختصر سی مسجد ہے, مٹی کی مسجد ہے ساری کی ساری. رکشا دیکھیے مٹی کے ستون ہیں, پلر ہیں,
چنا ہوا ہوا
ہے, سپاہی کی گئی ہے.
یہ نقشہ ہے قدیم نقشہ, یہ ایک اور انداز کا نقشہ ہے ماشاء اللہ. نماز کے اوقات کا جو نقشہ ہے وہ انتہائی خوبصورت انداز میں بنایا گیا ہے.
وہاں پر سارے ہی شفافے ہیں, امام شافعی رضی اللہ عنہ کی تقلید کرنے والے ہیں.
اچھا,
تو مذہب شافعی میں جو قلتین کی مقدار ہے,
قلتین کیا ہوتا ہے
میں عرض کرتا ہوں, قلتین کی جو مقدار ہے وہ مائے قلیل نہیں ہوتا,
مطلب
مائے کثیر کہلاتا ہے.
ٹھیک ہے,
اس میں ہاتھ ڈالنے سے پانی مستعمل نہیں ہوتا.
ٹھیک,
اب میں نے ایک شافعی عالم سے بھی کنفرم کیا کہ میں نے جو وہاں دیکھا ہے اس کی مقدار 2x2 فٹ ہوگی, اتنی گہرائی ہوگی. تو انہوں نے باقاعدہ کتاب کا ریفرنس دے کر کہا کہ یہی ہے, ہمارے یہی مذہب ہے. تو وہاں وضو خانے اس انداز میں بنے ہوئے تھے اس قدیم مسجد میں علی بھائی, کہ جس طرح ہمارے باتھ روم ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے باتھ روم, یوں چھوٹے چھوٹے وضو خانوں کی جگہ آپ جائیں اندر ایک چھوٹا سا حوض ہوگا, 2 فٹ چوڑا, 2 فٹ لمبا اور 2 فٹ گہرا, ایسا وضو خانہ وہاں پر. اور اس وضو خانے کے نیچے ایک سرنگ جا کے آگ جلائی جاتی تھی سردیوں میں, اور وہ جو چھوٹا سا ٹینک ہے یہ گرم رہتا تھا. تو ہمارے ہاں تو بڑا حوض تالاب بنتا ہے 100x100 کا, لیکن شفافے کے یہاں قلتین کی جو مقدار ہے وہ مائع جو ہے وہ قلیل نہیں ہوتی. تو اس انداز پر وضو خانے موجود تھے اس مسجد میں.
آپ کے بتانے میں بڑا تجسس ہو رہا ہے کہ وہ ویڈیو ہوتی تو ہم دیکھتے وہ کیا تھا.
جی
میں نے تو دیکھی ہے وہ, الحمدللہ
میں اکیلے نے دیکھ لی
سلسلے سے پہلے.
اچھا, یہ مسجد امام عبد الرحمان سقاف تھی.
جی
یہ اس شہر کا قدیم علاقہ تھا, یعنی آپ دیکھیں گے چاروں طرف تو مٹی کی جو ہے نا وہ دیواریں ہیں, مٹی کے گھر ہیں. اس محلے میں خاص اہل بیت کا محلہ کہلاتا ہے. اتنے بھی بزرگ ہیں, سارے سادات تھے, سارے سید زادے تھے, اور دین کا جتنا کام سادات نے کیا ہے اس کی تو اپنی ایک تاریخ ہے. مطلب سادات کے صدقے غیر سادات نے بھی ہر زمانے میں کام کیا ہے, لیکن سادات کو جو ہے نا وہ سادات ہمیشہ سیادت پر رہے. تو پورا یہ مطلب اہل بیت
سادات ہمیشہ سیادت پر رہیں گے, جملہ استاد صاحب واضح کریں نا تھوڑا سا.
قیادت پر رہے, نمایاں رہے,
سردار رہے
الحمدللہ. تو اسی طریقے سے ایک اور بزرگ تھے امام علی بالوی. وہاں جا کے بہت سارے الفاظ میں نے سیکھے.
اچھا, جیسے ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں ابھی.
اچھا, ایک تو سب سے مشکل کیا ہوتی تھی, یمن میں جیسے داخل ہوئے جس سے نام پوچھو پتہ نہیں ہمیں شیخ سمجھ کے یا ان کی عادت ایسی تھی, چار پشتوں کا نام بتاتا تھا, آخر میں اپنے قبیلے کا نام بھی بتاتا تھا. چلو نام تو پھر بھی ہم جانے پہچانے نام ہوتے ہیں, قبیلے کا نام بڑا ہماری زبان پہ نہیں چڑھتا تھا. پھر دو دو تین تین دفعہ پریکٹس کرنی پڑتی تھی قبیلے کا نام چڑھنے کے لیے. تو یہ وہاں ایک انداز ہمیں نظر آیا کہ نام بتانے کا ایک انداز
قبیلے تک کا,
قبیلے کا. اسی طریقے سے ایک لفظ ہے بالوی, سنا ہوا تو تھا میں نے یہ لفظ, لیکن یہ نہیں پتا تھا یہ بالوی جو ہے کیوں کہا جاتا ہے.
جی
جیسے یہ مسجد ہے نا امام سقاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی, تو میں نے وہاں ایک بزرگ سے پوچھا کہ ان کو سقاف کیوں کہتے ہیں,
سقاف
خاندان کا سقاف.
جی
وہاں گاف بولتے ہیں تو خاندان کا نام ہے کیا ہے. تو انہوں نے بڑی پیاری تشریح بیان کی, کہا کہ یہ اپنے زمانے میں سقف کہتے ہیں عربی میں چھت کو, اپنے زمانے میں اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ اولیاء کی چھت کہلاتے تھے, اولیاء ان کے چھت کے نیچے آگے جمع ہوتے تھے.
کیا بات.
تو اس لیے ان کا لقب سقاف پڑ گیا.
ماشاء اللہ.
تو یہ ان کی مسجد تھی جس میں ہم ابھی گئے تھے. تو اسی طریقے سے ایک اور بزرگ تھے, وہ بزرگ پہلے آدمی تھے دنیا اسلام میں جن کا نام علوی رکھا گیا. ویسے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی اولاد کو علوی کہا جاتا ہے نا
جی,
لیکن وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی اولاد تو تھے ہی, لیکن حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے دو شجرہ نسب چلتے ہیں. جو حسنین کریمین کی اولاد ہو وہ سادات کہلاتے ہیں.
اچھا.
جو ان کی دوسری زوجہ سے اولاد ہوں, دوسری زوجہ سے ہوں, حضرت فاطمہ سے نہ ہو, وہ علوی کہلاتے ہیں.
اچھا.
لیکن بالوی کیا ہیں؟ بالوی جو ہیں وہ ان کے خاندان میں جو علوی تھے, جو سادات سے تھے, حسنین کریمین کی اولاد سے تھے, ان کا نام علوی پڑا تھا.
اچھا.
تو بنو علوی سے بالوی کہلائے تاکہ علوی جو ہے اس سے فرق ہو سکے. تو ہم ایک اور مسجد میں گئے, اس مسجد کا نام ہی بالوی مسجد تھا.
بالوی مسجد.
تو اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے, دکھائیے گا جناب. بالوی مسجد
یہ اہل بیت اطہار کی مشہور ترین مسجد ہے, بہت قدیم مسجد ہے. امام حداد جیسے بزرگ جو ہیں اس میں قیام فرما رہے ہیں, اور سیدنا امام عمر محضر نے اس مسجد کی جو ہے وہ توسیع فرمائی ہے. اور یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے. اس مسجد کے بڑے واقعات بیان ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہاں جو خطیب صاحب تھے ان کے بھائی نے ہمیں بریف کیا, اوپر لے جا کر اوپر ایک حجرہ تھا. اس مسجد کی پوری تاریخ بتائی کہ مسجد کیا ہے, کیا تھی. امام مہدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ثانین تعمیر کیا تھا. اولاً ایک اور بزرگ تھے علوی بزرگ, انہوں نے اس کو تعمیر کیا تھا. اور یہ جو کونا ہے, یہ کونا امام مہدار کی جو عمر مہدار کی جو تعمیرات تھی اس میں تعمیر نہیں ہوا تھی. یہ زیادہ قدیم ہے, اور اس کے بعد والی جو مسجد ہے یہ پہلے کی ہے. اور یہاں پر کل جب ہم آئے تھے مغرب کے بعد کا وقت تھا, اور لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے. یہاں میں نے ایک خاص بات دیکھی تھی. وہ خاص بات یہ تھی کہ جو مصحف رکھے ہوئے تھے وہ ہاتھ کے رکھے ہوئے تھے, اور بعض بزرگ پڑھ رہے تھے. یہ تو چھپا ہوا ہے, پرنٹڈ ہے, لیکن کل میں نے کچھ بزرگوں کو دیکھا تھا وہ ہاتھ کے لکھے ہوئے مصحف پڑھ رہے تھے. تو یہ وہ مسجد ہے جہاں پر اقطاب اور اولیاء تشریف فرما رہے ہیں. اور یہ جو کونا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ امام حداد رحمۃ اللہ تعالی جو ہیں انہوں نے یہاں پر قیام کیا ہے. یہاں قدیم اور جدید تعمیرات کا امتزاج ہے. ایئر کولر بھی لگے ہوئے ہیں, مٹی کے پلر بھی ہیں, لائٹ بھی لگی ہوئی ہے, مٹی کی دیواریں بھی ہیں, اور ماشاءاللہ ایک پرسکون عالم ہے جہاں پر اولیاء اقتاب آ کر ٹھہرے ہوں. محبت کا عالم دیکھیے کہ جو آثار, جو دیواریں, جو مٹی کے پلر بزرگوں نے بنائے تھے صدیوں پہلے, یہ تقریباً 800-900 سال پہلے کی مسجد ہے. صرف مرمت وغیرہ ہوتی ہے, لپائی وغیرہ ہوتی ہے, اور بنا اس کی پرانی ہے. تو محبت کا عالم دیکھیے کہ اس علاقے والوں نے, اس محلے والوں نے, اس خاندان والوں نے ان تعمیرات کو باقی رکھا ہوا ہے. یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں امام حداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھا کرتے تھے, یہاں بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے. ماشاء اللہ اس مٹی کی جو خدائیں ہیں اس سے ہم خبر حاصل کرتے ہیں. کتنی مبارک جگہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ یہاں کی برکت نصیب فرمائے.
آمین.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جی مدنی چینل کے ناظرین, بہت پیارے مدنی پھول بھی آپ نے دیکھے ہیں. مزید مدنی پھول استاد صاحب سے لیتے ہیں.
ابھی علی بھائی کو سوال کر رہے تھے.
ماشاءاللہ مسجد دیکھی اور آپ نے مساجد کے تذکرے اور یہ سب ہی ہے, تو یہ دل میں آیا تھا کہ نمازیوں کی تعداد, کیونکہ دعوت اسلامی ایک مسجد بھرو تحریک ہے, تو یوں دل میں خیال آیا تھا کہ نمازیوں کی وہاں کیا پوزیشن تھی.
اگر تو مسجد دیکھ کر آپ کو خیال آیا ہوگا چھوٹی سی مسجد ہے تو اس کی کارڈ تو میں نے اس میں پیکج میں کر دی تھی کہ یہ مسجد وسیع کی جا سکتی تھی, لیکن چونکہ جس بنیاد پر بزرگ نے بنائی تھی, اللہ تعالیٰ کے ولی نے بنائی تھی, انہوں نے اس بنیاد کو بھی وسیع نہیں کیا. مطلب کہ دو منٹ کی مسافت پر دوسری مسجد ہے. اس پورے محلے میں چار سے پانچ مساجد تھی.
اچھا,
چار سے پانچ مساجد, یعنی ایک گلی میں دو دو مساجد, یوں تھا. لیکن اس مسجد کو وسیع نہیں کیا کہ انہی بنیادوں پر رہے گی, مٹی کی رہے گی, لپائی, یہ ساری کوئی چونے کی نہیں مسجد, مطلب لپائی کی ہوئی ہے,
مٹی
کی لپائی کی ہوئی ہے, خالصتاً مٹی کی,
نسبت کی وجہ سے,
نسبت کی وجہ سے, آثار کی وجہ سے, یعنی اہل اللہ کے جو آثار ہیں ان کو انہوں نے باقی رکھا ہوا ہے.
کیا بات ہے, کیا بات ہے.
اور نماز کا جذبہ تو وہاں الحمدللہ ایسا ہے, دینی ماحول اس شہر میں علماء کی برکت سے, کہ علماء مطلب کہ ہر دور میں وہاں بکثرت رہے ہیں, آج بھی جگہ جگہ پہ درس ہوتے ہیں, اور ایسے ایسے مطلب کہ آثار ہیں وہاں پر کہ بڑی مطلب دلچسپی آتی ہے. ہم ایک جگہ گئے, وہ دو مسجد کے اور پیکج ہیں, وہ شاید ہم چلا نہیں پائیں گے. اس میں ایک مسجد علی بن ابو بکر ہے, دوسرا شیخ عبداللہ بن ابو بکر کے گھر کی زیارت ہے. ہم وہاں پر گئے ایک مسجد میں, کہ لیں گے یہاں عصر سے آدھا گھنٹہ پہلے اور عصر کے آدھا گھنٹہ بعد درس ہوتا ہے, کسی کتاب کا درس ہوتا ہے, بزرگ وہ کتاب پڑھاتے ہیں. اس مسجد کا یہی معمول ہے, اور سالانہ محفل میلاد ہوتی ہے, وہ بھی اسی ٹائم ہوتی ہے.
کیا بات,
کہیں مغرب کے بعد کا معمول ہے تو وہاں سالوں سے یہی معمول ہے. اچھا, اس شہر کی خاص بات یہ ہے, تریم شہر کی, کہ کسی عورت کا وہاں پر چہرہ آپ نہیں دیکھ پائیں گے. آپ دس سال بھی وہاں رہے, روڈ پر کسی عورت کا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے, اتنا وہ پردہ ہے.
ایک تو آپ نے نمازیوں کا بتایا, پھر وہ ویسے میلاد, اور پھر وہ اورس اور مزارات, پھر پردے کی ایسی بات. ماشاءاللہ
کیا بات ہے. ہمارے پاس تو قلتین والی ویڈیو تیار ہو گئی ہے.
اچھا ناظرین, ہمارے کنفیوز نہ ہو جائیں, یعنی یہ شافی مذہب میں حنفیوں کو اجازت نہیں ہے اتنے چھوٹے پانی میں بغیر دھلا ہاتھ ڈالیں. تو ہمارے یہاں تو یہ ٹپ کی طرح ہے, پانی دکھا دیں وہ ویڈیو اگر تیار ہے تو.
آئیے,
یہ خالی ہوز ہے, تو خالی ہوز کی خاص طور پہ میں نے یوں لی تھی کہ وہ زیادہ نظر آئے. اس کو پھر وہ روزانہ صاف بھی کر دیتے ہیں, پانی نکال بھی دیتے ہیں. یہ اتنی سی جگہ ہے, بالکل چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں, یہاں بیٹھ کے
یہیں بیٹھ کر وہیں کر لیں.
ہاں, یہیں بیٹھ کے یہ ہوتا تھا.
تو اسی میں پانی جائے گا. کیا بات ہے, نئی چیز لائے مفتی صاحب ہمارے. بالکل نہیں ہے, کئی لوگوں کو بڑا ہوا نا, کیونکہ اس کا واسطہ ہی نہیں پڑتا نا.
اچھا, اب ہم جو ہے وہ اور بھی بہت ساری مساجد میں جانا ہوا, اور پھر مساجد کے بعد مزارات پر حاضری دی ہم نے, لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم سلام رات کو ایک محفل ہوئی, اس میں آخر میں سات و سلام پڑھا گیا, اس کے مناظر پر جاتے ہیں, اس کے بعد پھر جو بیان تھا اس کی طرف جاتے ہیں.
جی انشاءاللہ. جی, سلات و سلام والا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
سالانہ محفل مولوی شریف کا جو ہے.
سبحان اللہ مدنی چلن کے ناظرین بہت پیارا صلوات و سلام بھی آپ نے دیکھا ہے. دعوت اسلامی تبلیغی قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک اور الحمدللہ ملک بملک دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں اور الحمدللہ مدنی دورے بھی شخصیات کے ہوا کرتے ہیں. مفتی صاحب کا بھی مدنی دورہ ہوا اور بہت سارے جو ہے وہ اپنا دعوت و تبلیغ کے کام بھی کیے گئے اور بہت سارے جو ہے وہ سنتوں کی خدمت بھی الحمدللہ کی گئی. ایک اور بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے کہ بہت سارے علماء الحمدللہ جمع تھے اور ان علماء کے درمیان مفتی صاحب کا ایک بیان بھی ہوا تھا, تو آئیے ایک وہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. جی
علي أصغر مدني القادم من باكستان وهو مفتي في دار الإفتاء بمركز أهل السنة وهو جماعة الشيخ محمد إلياس عطار القادم وهو مشتغل بالإفتاء في القضايا المعاصرة. نستمع إلى كلمة مباركة منه فليتفضل مأجور الرحمن. الذي فيه يوجد بركات الصالحين, فيه يوجد بركات أهل البيت والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وأشهد أن الذي دار المصطفى الذي سهل لنا الوصول في هذه البلدة المباركة مثل هذه المنطقة والمؤتمرات هي وسيلة اجتماع العلماء والتعاون بعضهم في بعض, وأيضا يكون في هذه الفترة التعاون ثقافة بلدية وأرث بلدية, لأن هذا ما هو أعراض أرث اليمن أعراض هذه مثل هذه المنتقيات والمؤتمرات وسيلة خارج المعرفة. قبل ستة أشهر قد وقع واقعة قد أخبر شيخنا كبير الشيخ ربيع الأحمديات الذي هو تلميذه فضيلة الشيخ مولانا زياد المدني عليه الرحمة الذي عاش في المدينة المنورة أكثر من 40 سنة وقد توفي قبل 40 سنة. مولانا زياد المدني عليه الرحمة هو خليفة الشيخ إمام أهل السنة مجدد 114 إمام أحمد الرحمن عليه رحمة الرحمن. إمام أحمد الرحمن عليه رحمة الرحمن
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, اتنے بڑے پلیٹ فارم پر شیخ حضرت امیر اہل سنت کا نام اور پھر مفتی صاحب کا بیان, اس سے آپ دعوت اسلامی کی خدمات کو بخوبی پہچان سکتے ہیں. وہاں پر کثیر علماء سے مفتی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی. آئیے آپ کو وہ ملاقات کے بھی کچھ مناظر دکھاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ وہاں یہ مختلف ممالک سے آئے ہوئے مشائخ تھے, اور جو اس سفر کا سب سے بڑا میرے لیے یوں سمجھیے کہ نعمت تھی وہ یہ مشائخ تھے. یعنی ایک سے بڑھ کر ایک موجود تھا وہاں پر, دعاؤں سے نوازا.
جی
مزارات کی حاضری,
آئیے کچھ مزارات کی حاضری ہم بھی.
اچھا مزارات کی حاضری کے تعلق سے
جی,
ایک تو ہم جمعرات کے دن گئے اپنے طور پر, پہلے وہی مناظر آئیں گے. پھر وہاں یہ معمول ہے اس ادارے میں علی بھائی کہ ہر جمعے کو فجر کے بعد اجتماعی طور پر جاتے ہیں, باقاعدہ بسائیں کھڑی ہو جاتی ہیں
ماشاءاللہ,
اور کم و بیش 1500-2000 افراد ایک ساتھ حاضری دیتے ہیں جا کے.
زیارت
مطلب وہ بسیں ارینج ہوتی ہیں. تو یعنی ایک قبرستان ہے وہاں پر, اس کا نام ہے زمبل شریف.
زمبل
تو 6 ہجری میں امام عبد الرحمان ثقاف رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اس میں 10,000 اولیاء اور 80 کتب کے مزارات ہیں. اور اس کے بعد بھی پھر سلسلہ جاری رہا. تو وہ خاص اولیاء اللہ کا مطلب قبرستان ہے, اور اس میں خاص بات یہ کہ جہاں اسپیس ملا وہاں قبا بنایا ہے.
اچھا,
ورنہ تو یہ تھا کہ کتب وقت ہیں, اب ان کے بعد دوسرے کتب وقت نے خواہش ظاہر کی ان کے برابر میں دفن کیا جائے. تو یوں لائن سے قبریں ہیں, انہوں نے چھت ڈال دی ہے زائرین وغیرہ کے لیے. کہیں کہیں قبے ہیں مزار میں, اور ایسے کبے ہیں کہ بکی کی یاد آ جاتی ہے. بکی شریف کی جو پرانی تصویر آپ نے دیکھی ہو نا, اس انداز کے کبے ہیں, اور باقی یہ ہے کہ پھر قبریں ہیں. تو آئیے چلتے ہیں,
آئیے وہ کچھ مناظر بھی دیکھتے ہیں.
شہر تریم کا قدیم قبرستان ہے, جہاں سینکڑوں بلکہ ہزاروں اولیاء اللہ مدفون ہیں. امام عبد الرحمن سقاف رحمۃ اللہ تعالی آٹھویں سن ہجری کے ہیں. انہوں نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا کہ اس قبرستان کے اندر 10,000 اولیاء اور 80 کتب موجود ہیں. اللہ علیہ اور شیخ حبیب عمر حضرت اللہ سے ہم نے سو ملاقات کی اور معلومات حاصل کی. انہوں نے فرمایا کہ بدر میں جو صحابہ شامل ہوئے تھے ان میں سے بعض اس قبرستان میں مدفون ہیں. زیارت کیے جا رہے ہیں. یہاں کے لوگوں کا معمول ہے سب سے پہلے امام فقیہ المقدم کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں, ہم بھی وہیں حاضر ہو رہے ہیں. امام عبداللہ بن ابوبکر الادروس کا مزار ہے جو کہ الادروس الاکبر کہلاتے ہیں. یہاں حاضری ہے. کوئی بھی سائے نہ روتا ہے یہاں سے نہ مراد, میری جھولی بھرو بہر شہید کربلا.
چینل کے ناظرین, بہت سارے مبارک مزارات کی آپ نے زیارت کی, کچھ مزارات پر اجتماعی طور پر بھی حاضری کی گئی تھی. آئیے کچھ ان کے مناظر بھی دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ وہاں جو ہر جمعے کو محفل ہوتی ہے
جی,
یعنی مزارات پہ اجتماعی صف میں جاتے ہیں, اس کے کچھ مناظر تھے. شیخ حمزائی مجھے نظر آئے جو میرے ہاتھ پکڑ لے کے جا رہے تھے. اس پورے سفر میں وہ مجھے بہت یاد رہیں گے, یعنی میزبانوں کی طرف سے وہ مقرر تھے ہمیں جو ہے نا وہ ساتھ رکھنے کے لیے اور آگے لے جانے کے لیے. تو بہت ماشاءاللہ ان کا ساتھ رہا. شیخ وہاں پر ایک اور مزار تھا ایک مسجد کے پاس, ایک دن وہاں جو ہے محفل میلاد ہوئی, مشتہ ایک علاقہ تھا
جی,
20-25 کلومیٹر دور تریم سے ایک گاؤں تھا, وہاں جا کے ایک محفل میلاد ہوئی, بڑی روحانی محفل میلاد تھی اور جو سات و سلام پڑا گیا تو پھر اور دل باغ باغ ہو گیا. اچھا اہل عرب کا اصول ہے کہ وہ اپنی محفل میلاد کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ولادت کے واقعات کو بیان کرتے ہیں, یعنی یا تو وہ نظم کی صورت میں بیان کرتے ہیں, کسی نہ کسی کی نظم ہوتی ہے, بعض نظمیں مشہور ہیں جیسے میلاد برزن جی بہت مشہور ہے
جی,
یا نثر کی صورت میں کرتے ہیں اجتماعی صورت میں, پھر جب وہ واقعات ختم ہوتے ہیں نا پھر کھڑے ہو کر ساز و سلام پڑھتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کی محفل جاری رہتی ہے.
ماشاء اللہ مزہ آ گیا اپنے یہاں بیٹھے بیٹھے, یمن مزارات اور یمن کا میلاد شریف, وہاں کا درود و سلام, اور ماشاء اللہ بہت زبردست, اللہ آپ کو برکت دے, بہت مزہ آیا ماشاء اللہ.
آمین. مدنی چلن کے ناظرین ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو گیا ہے اور اب آپ سے ہم اجازت چاہیں گے, اور بہت پیارا سلسلہ آج کا ہوا, مجھے بھی بڑا مزہ آیا, اللہ تعالیٰ ہمیں مفتی صاحب کی برکتیں بھی عطا فرمائے, اور جو مزارات ہم نے دیکھے, جو مقدس مقامات دیکھے, ان کی ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی برکتیں عطا فرمائے. اب آپ سے ہم اجازت چاہیں گے اور آخری ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھائیں گے, اسی پر ہمارے سلسلے کا اختتام بھی ہوگا. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم کسی اور ملک کی آپ کو سیر کروائیں گے, مدنی سفر نامہ کسی اور ملک کا دکھائیں گے, وہاں کے مدنی کاموں کا بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. دعا ہے رب کائنات آج کے ہمارے سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, جو غلطی کوتاہی ہم سے ہوئی وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. آمین. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.